الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاشقان نماز کی 86 86 حکایات دعائے عطار یا رب کریم جو کوئی عاشقان نماز کی 86 86 حکایات مکمل پڑھ یا سن لے اس کو عاشقان نماز کے فیضان سے دونوں جہاں میں مالا مال فرما اور نزاع و قبر و حشر ہر جگہ امن و امان نصیب فرما آمین. درود شریف کی فضیلت. ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے صرف درود شریف ہی پڑھ رہا تھا. کسی نے اس سے کہا کیا تجھے کوئی اور دعائیں طواف نہیں آتی یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے کہا دعائیں تو آتی ہیں مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے تھے. والد صاحب راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو یعنی انتقال کر گئے. ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا, آنکھیں الٹ گئیں اور پیٹ پھول گیا. میں بہت رویا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب رات کی تاریکی چھا گئی تو میری آنکھ لگ گئی, میں سو گیا تو میں نے خواب میں سفید لباس میں ملبوس ایک معطر معطر حسین و جمیل ہستی کی زیارت کی. انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا. دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا. جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کی یا سیدی یعنی اے میرے سردار, آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, آپ کون ہیں؟ فرمایا تو ہمیں نہیں پہچانتا, ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تیرا یہ باپ بہت گناہگار تھا مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھتا تھا. جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی, لہذا ہم نے اس کی فریاد رسی کی ہے اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر ون, شادی کی پہلی صبح بھی جماعت میں حاضری. صحابی رسول حضرت سیدنا حارث بن حسان رضی اللہ عنہ شادی کی رات گزارنے کے بعد جب فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ سے عرض کی اتخرج وانما بنيت باهلك في هذه الليله, یعنی کیا آپ با جماعت نماز فجر کے لیے تشریف لائے ہیں حالانکہ گزشتہ شب ہی آپ نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا ہے. فرمایا واللہ اگر کوئی عورت مجھے نماز فجر با جماعت پڑھنے سے روکے گی تو ضرور وہ بری عورت ہوگی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے اندھیری قبر میں تم کو بھی سونا ایک دن. اس حکایت میں ان دولہوں کے لیے درس عبرت ہے جو نمازی ہونے کے باوجود شادی کی پہلی رات گزارنے کے بعد مسجد قریب ہوتے ہوئے بھی نماز فجر گھر ہی پر ادا کرتے یا معاذ اللہ قضا کر دیتے ہیں. توبہ توبہ, خبردار, دنیاوی خوشی بالکل عارضی ٹیمپریری ہوتی ہے. حقیقی شادی کی رات وہی ہے جب رضا الہی کی خوشخبری پا کر ایمان ساتھ لیے قبر میں چین سے سونا نصیب ہوگا. ہوشیار, کیسی ہی خوشی کا موقع ہو اس موت کو ہرگز مت بھولیے جو کبھی یکا یک دولہے یا دلہن کو بھی روشنیوں سے جگمگاتے حجرہ عروسی سے اٹھا کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں سلا دیتی ہے. موت یہ کہنے لگی دولہا دلہن سے وقت عیش, ہے اندھیری قبر میں تم کو بھی سونا ایک دن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر ٹو, بعد میں فوت ہونے والا جنت میں پہلے داخل ہو گیا. حضرت سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بلیج کے دو بھائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایک ساتھ ایمان لائے، ان میں سے ایک بھائی دوسرے سے زیادہ عبادت کیا کرتا، عبادت گزار بھائی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہا، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر ان دونوں کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک نکلنے والا جنت سے نکلا اور اس نے بعد میں فوت ہونے والے بھائی کو جنت میں داخلے کی اجازت دی، پھر دوبارہ نکل کر شہید بھائی کو اجازت دی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، تم لوٹ جاؤ، تمہارا ابھی وقت نہیں آیا۔ جب صبح ہوئی اور میں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ جب یہ بات اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا بھائی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، پھر وہ شہید بھی ہوا، مگر بعد میں فوت ہونے والا بھائی اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو فرمایا، کیا یہ شہید بھائی کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، کیا اس نے شہید بھائی کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے، سال میں اتنی اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، تو پھر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے سے زیادہ دوری کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ نیکیوں بھری طویل زندگی اچھی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی اور کام اچھے ہوں۔ عرض کی، کون سا آدمی برا ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور کام برے ہوں۔ دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ کی سی آواز۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب لوگوں کے سو جانے کے بعد اٹھ کر قیام یعنی عبادت فرمایا کرتے تو ان سے صبح تک شہد کی مکھی کی سی بھن بھناہٹ سنائی دیتی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، منا میں ولی نے ولی کو پہچان لیا۔ اے عاشقان صحابہ اولیاء، شہد کی مکھی کسی آواز کے تعلق سے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار کی حاضری یعنی پہلے سفر حج میں منا شریف کی مسجد میں مغرب کے وقت حاضر تھا۔ جب سب لوگ مسجد سے چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صاحب کو دیکھا کہ قبلہ رو وظیفے میں مصروف ہیں۔ میں صحنِ مسجد میں دروازے کے پاس تھا اور کوئی تیسرا مسجد میں نہ تھا۔ یکایک ایک آواز گنگناہٹ کی سی اندر مسجد کے معلوم ہوئی، جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ فوراً میرے قلب میں یہ حدیث آئی، اہل اللہ کے قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں۔ کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بحمد اللہ تعالی دنیاوی حاجت لے کر نہ گیا، جب گیا اسی خیال سے کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ غرض دو ہی قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 بار فرمایا، اللہم اغفر لی اخی ہذا، اللہم اغفر لی اخی ہذا، اللہم اغفر لی اخی ہذا۔ یعنی اے اللہ میرے اس بھائی کو بخش دے، اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے اس بھائی کی بخشش فرما۔ میں نے سمجھ لیا کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرا کام کر دیا، اب تو ہمارے کام میں مخل یعنی خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ میں ویسے ہی لوٹ آیا، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعائے مغفرت کی فضائل۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ دنیا کی منفعت کے مقابلے میں آخرت کی راحت اور گناہوں کی مغفرت کی چاہت زیادہ ہونی چاہیے۔ جب کسی بزرگ سے ملاقات کی سعادت ملے تو حتی الامکان ان سے خاتمہ بالخیر اور مغفرت کی دعا کی التجا کرنی چاہیے، اور خود بھی اپنی اور امت محبوب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گناہگار ہو مگر جسے میں نے بچایا، لہذا مجھ سے مغفرت کا سوال کرو، میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا، اور تم میں سے جس نے یقین کر لیا کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں پھر مجھ سے میری قدرت کے وسیلے سے استغفار کیا یعنی مغفرت چاہی، تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ہو نہ عطار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، با کرامت اعرابی۔ تفسیر کبیر میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک اعرابی کو مسجد کے دروازے پر آتا دیکھا، وہ اونٹنی سے اترا اور اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو کر سکون و اطمینان سے نماز میں مشغول ہو گیا، پھر دعا کرنے لگا۔ جب وہ باہر نکلا تو اونٹنی نہ پا کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، یا الہی میں نے تیری امانت ادا کر دی، میری امانت کہاں ہے؟ راوی کہتے ہیں، ہم حیران رہ گئے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک آدمی اونٹنی پر آیا اور اونٹنی اس کے حوالے کر دی۔ اے عاشقان نماز، یہ عرابی صاحب کرامت بزرگ تھے، البتہ ہر ایک کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں، اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جیسا کہ ایک عرابی نے اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کہا، میں نے اللہ کریم پر توکل یعنی بھروسہ کیا، تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغطلها وتوکل، اسے باندھو پھر توکل کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا بحریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ملک شام میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اسے کوئی خوف نہ ہو تو اسے چاہیے کہ جب اذان دی جائے تو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے، کیونکہ با جماعت نماز ادا کرنا سنن ہدا میں سے ہے، اور یہ ان سنتوں میں سے ہے جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے جاری فرمایا، اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں جائے نماز یعنی نماز کی جگہ ہے، میں تو گھر میں ہی نماز پڑھ لوں گا، اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑنے والے کہلاؤ گے، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سنن ہدا کسے کہتے ہیں؟ اے عاشقان رسول، بلا اجازت شرعی فرض نماز کی جماعت ہرگز ترک نہیں کرنی چاہیے، اللہ نہ کرے اگر کوئی گمراہ ہو گیا تو وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ بیان کردہ حکایت میں سنن ہدا کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں مراعات کی تحریر کا خلاصہ ہے، جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادت کے طور پر کیے
وہ سنن زوائد ہیں، جیسے بالوں میں کنگھی کرنا، کدو رغبت سے کھانا، اور جو کام عبادت کے طور پر کیے وہ سنن ہدا ہیں۔ سنن ہدا کی دو قسمیں ہیں، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیے وہ مؤکدہ ہیں، اور اگر ان کا حکم بھی دیا وہ واجب، اور جو کام کبھی کبھی کیے وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ لہذا جماعت کی نماز اور اس کے لیے مسجد میں حاضری، حق یہ ہے کہ دونوں واجب ہیں۔ یہاں علمی اعتبار سے مزید بھی تفصیل ہے۔ نمبر 7، جماعت سے محبت۔ حضرت سیدنا امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جو غلطیاں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو تنہا نماز پڑھنے پر فضیلت نہ ہوتی تو میں اس شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھتا۔ اے عاشقان نماز، اس حکایت سے بہت بڑے عالم دین امام زہری رحمت اللہ علیہ کی با جماعت نماز پڑھنے کی محبت کا پتہ چلا کہ امام کی غلطیوں کے باوجود جماعت ترک نہ فرمائی۔ یہاں غلطیوں سے مراد بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں گی جس کے سبب اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگا، ورنہ بڑی غلطیاں، مثلاً عقائد غلط ہوتے یا نماز پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی ہوتی جس سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہوتا، تو امام زہری رحمت اللہ علیہ اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھتے۔ اللہ کریم ہمیں بھی نماز با جماعت کا شوقین بنائے، آمین۔ نمازیں جماعت سے پڑھتے رہیں ہم، یوں سوئے جنا کاش بڑھتے رہیں ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، نماز کی خاطر سفر روک دیا۔ حضرت سیدنا ابو حازم خلاصری اسدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں جمعہ کے روز دمشق آیا۔ لوگ اس وقت نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا اگر مطلوبہ مقام کی طرف سفر جاری رکھوں گا تو نماز چھوٹ جائے گی، لہذا میں پہلے نماز ادا کر لوں۔ یہ سوچ کر میں نماز کے لیے چلا اور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اسے باندھ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ سفر کی وجہ سے نماز قضا نہ ہونے دیں، سبحان اللہ، لائق تقلید عمل ہے۔ ہمیں بھی ضرورتاً سفر ادھورا چھوڑ کر نماز ادا کر کے پھر آگے سفر شروع کرنا چاہیے۔ نماز کسی صورت بھی قضا نہ ہونی چاہیے، اور جماعت کے حوالے سے بھی یہ کوشش ہو کے نہ چھوٹے۔ اسلامی بہنیں اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی غفلت کرتی ہیں، ان کو بھی ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ضروری ہے کہ نماز قضا نہ ہو۔ نہ چھوڑو نہ چھوڑو نمازیں نہ چھوڑو، کبھی یاد حق سے نہ منہ اپنا موڑو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، تپتی دھوپ میں سر پر بادل۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان مکتب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ شریف کی طرف جاتے ہوئے میں حضرت سیدنا کرز رحمت اللہ علیہ کا شریک سفر تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ قافلہ جب بھی کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتا تو اپنے اضافی کپڑے اتار کر کجاوے یعنی اونٹ کی کاٹھی جس میں دو شخص برابر بیٹھتے ہیں اس میں ڈال دیتے اور نماز کے لیے علیحدہ جگہ پر تشریف لے جاتے۔ جب اونٹوں کی روانگی کا شور سنتے تو واپس آ جاتے۔ ایک دن آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی، قافلے والے آپ کی تلاش میں نکل پڑے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ سخت دھوپ میں وادیوں کے بیچ ایک کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے تھے اور بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آپ نے مجھے دیکھا تو قریب آ کر کہنے لگے، ابو سلیمان تم سے ایک کام ہے۔ میں نے پوچھا، ابو عبداللہ کیا کام ہے؟ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم نے یہاں جو کچھ دیکھا اسے پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھو۔ میں نے کہا، آپ کی یہ بات پوشیدہ رہے گی؟ آپ نے کہا، وعدہ کرو۔ میں نے قسم کھا کر کہا، آپ کی زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ نمبر 10، تھوک مبارک سے شفا مل گئی۔ اے عاشقان نماز، دیکھا آپ نے سیدنا کرز رحمت اللہ علیہ کی نمازوں کی حالت، مرحبا، آپ کی کرامت مرحبا، حب جاہ و شہرت سے دوری کا جذبہ صد مرحبا، آپ کی مزید کرامت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن غزوان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابن شبرما رحمت اللہ علیہ برسام یعنی سینے کے درد یا پھیپڑوں میں پانی بھر جانے کی بیماری میں مبتلا تھے، حضرت سیدنا قرظ بن وبرا رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کرنے آئے، آپ نے ان یعنی مریض کے کان میں اپنا لعاب یعنی تھوک مبارک ڈال دیا، اس کی برکت سے ان کی بیماری جاتی رہی۔ سبحان اللہ، جس کا تھوک اس قدر با کمال ہوگا اس کی شان و عظمت کا کیا حال ہوگا۔ اولیاء کرام کی شانیں با مقدر ہیں ان کو جو مانے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 11، جہنم یاد آنے کا اثر۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ جب اپنے بچھونے پر جاتے تو اس طرح کروٹیں بدلتے جیسے ہنڈیا میں گندم یعنی گیہوں کے دانے الٹ پلٹ ہوتے ہیں، اور فرماتے جہنم کی یاد مجھے نیند سے روک رہی ہے، پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے۔ نمبر 12، تو اپنے سروں پر خاک ڈالتے ہیں، آہ جہنم کی ہولناکیاں، ہائے دوزخ کی تباہ کاریاں، عذاب نار کے ڈر سے خائفین یعنی خوف خدا رکھنے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا، دو عظیم چیزوں جنت اور جہنم کو نہ بھولو، پھر آپ روئے یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے، یا آپ کے مبارک آنسوؤں نے آپ کی داڑھی مبارک کے دونوں پہلوؤں کو تر کر دیا، اور آپ نے فرمایا، اگر تم جانتے جو کچھ آخرت کے بارے میں میں جانتا ہوں تو تم مٹی پر چلتے اور اپنے سروں پر خاک ڈالتے۔ جلا دے نہ نارے جہنم کرم ہو، پے بادشاہ امم یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 13، جنت کے بستر خوب نرم ہیں۔ حضرت سیدنا عبد العزیز بن ابو رواد رحمت اللہ علیہ رات کو سونے کے لیے اپنے بچھونے پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر فرماتے، تو بہت نرم و عمدہ ہے، مگر اللہ پاک کی قسم جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہوگا، پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اے جنت کے طلبگارو، ہمارے بزرگوں کی بھی کیا شان تھی، کسی کی نیند جہنم کے خوف سے اڑتی تھی اور کسی کی جنت کے شوق میں، اور آہ ایک ہم ہے کہ نیند اگرچہ ہماری بھی کبھی کبھار اڑتی ہے مگر اس کا سبب جنت کا شوق یا جہنم کا خوف نہیں، صرف اور صرف دنیا کا غم اور ٹینشن ہوتا ہے۔ آہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 14، روزانہ رات قبرستان میں۔ حضرت سیدنا عمر بن عتبہ بن فرقد رحمت اللہ علیہ روزانہ رات اپنے گھر سے نکل کر قبرستان تشریف لاتے اور فرماتے، اے قبر والو، صحیفے یعنی بکس آف ڈیڈز لپیٹ دیے گئے اور اعمال اٹھا لیے گئے، مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد تمہارے اعمال ناموں میں اعمال لکھنے کا سلسلہ ختم ہو چکا، مگر میں تو ابھی زندہ ہوں، زندگی سے فائدہ اٹھا کر مجھے اچھے اعمال کر لینے چاہیے۔ پھر ساری رات نماز یعنی نفلیں پڑھتے رہتے، پھر واپس آ کر نماز فجر میں حاضر ہو جاتے۔ اے جہنم سے بچنے کے آرزو مندو، قبرستان کا ویرانہ دنیا کی آسائشوں اور تمام تر راحت سامانیوں کی بربادیوں کا پتہ دیتا ہے، قبروں کے پاس حاضری آخرت کی تیاری کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ٹوٹی پھوٹی قبریں گویا بے وفا دنیا کی داستانیں سناتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے اندر کیسے کیسے حسینوں کے وجود مٹی میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ مکاشفت القلوب میں ہے، ایک شخص نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا زاہد کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبر و مصائب کو نہ بھولا، دنیاوی زیب و زینت کی عمدہ چیزوں کو ترک کر دیا، فانی یعنی ختم ہونے والی چیزوں پر دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی چیزوں کو ترجیح دی، آئندہ کل کو اپنی زندگی میں شمار نہ کیا اور خود کو اہل قبور میں سے شمار کیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 15، جنت کی حور خواب میں۔ حضرت سیدنا اظہر بن مغیث رحمت اللہ علیہ، جو کہ نہایت عبادت گزار بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب دیا، میں جنت کی حور ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، میرے ساتھ شادی کر لو۔ جواب دیا، میرے مالک کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو۔ میں نے پوچھا، تمہارا مہر کیا ہے؟ کہا، رات میں دیر تک نماز پڑھنا۔ جنتی حور کی شان۔ اے عاشقان نماز، ہم سب کو اللہ پاک کی رضا پانے، جنت الفردوس میں بے حساب جانے، اس کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں پانے کے لیے اللہ کریم کی رحمت پر نظر جماتے ہوئے 5 وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ خوب خوب نفل نمازیں بھی پڑھنی چاہیے۔ جنتی حور کی بھی کیا شان ہے، باہر شریعت میں ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق یعنی مخلوقیں فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب یعنی سورج ایسا ہو جائے جیسے آفتاب یعنی سورج کے سامنے چراغ۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرنی یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیری یعنی میٹھا ہو جائے۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 16، اللہ پاک نے خواب میں فرمایا۔ اللہ پاک کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور اللہ پاک کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں سلیمان تیمی کو اچھا ٹھکانہ عطا فرماؤں گا، کیونکہ اس نے 40 سال تک میرے لیے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، عاشقان نماز کی بھی دربار الہی میں کیا شان ہے۔ جس وقت اے نمازیو دنیا سے جاؤ گے، راضی خدائے پاک کو لا ریب پاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 17، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں وفات۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی انتقال ہو گیا اور تعاون کے سبب شہادت کا مرتبہ پایا۔ شہادت کا ثواب پانے کے اسباب۔ اے عاشقان نماز، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جن 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری دی تھی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک تھے۔ نماز میں یا نماز کے لیے جاتے ہوئے فوت ہونا خوش نصیبوں کا حصہ اور بڑی سعادت کی بات ہے، اور تعاون یعنی پلیگ میں وفات پانا شہادت ہے۔ اسی طرح اور بھی امراض وغیرہ میں وفات پانے سے شہادت کا ثواب ہے، مثلا پسلی کے درد، مرگی، پیٹ کی بیماری۔ باہر شریعت جلد 1 صفحہ 858 کے حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہے، اس یعنی پیٹ کی بیماری سے مراد استسقاء نامی بیماری، جس سے پیٹ بڑھ جاتا اور پیاس بہت لگتی ہے، یا دست یعنی ڈائریا ہو آنا، دونوں قول ہیں اور یہ لفظ دونوں کو شامل کر سکتا ہے۔ لہذا اس یعنی اللہ پاک کے فضل سے امید ہے کہ دونوں کو شہادت کا اجر ملے۔ ٹی بی اور بخار میں فوت ہونے والا شہید ہے۔ اسی طرح ڈوب کر، جل کر، دیوار تلے دب کر، عورت بچہ جننے یا کنوارے پن میں، یا کسی موزی جانور مثلا سانپ وغیرہ کے کاٹنے سے فوت ہوا، جسے درندے یعنی شیر چیتے وغیرہ نے پھاڑ کھایا، وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح ہر رات میں سورہ یاسین شریف پڑھنے والا با طہارت یعنی با وضو سویا اور فوت ہو گیا، جمعہ کے دن مرنے والا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 بار درود شریف پڑھے، وہ بھی شہادت کا ثواب پاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بحر شریعت جلد اول صفحہ 857-863 کا مطالعہ فرمائیے۔ میرا یہ خواب ہو جائے شہا شرمندہ تعبیر، مدینے میں پیوں جام شہادت یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسکول ٹیچر کیسے تائب ہوا؟ اے عاشقان رسول، سلامتی ایمان کی فکر بڑھانے، جام شہادت پینے کا جذبہ پانے اور دنیا سے امن و ایمان کے ساتھ جانے کا ذہن بنانے کے لیے صرف اور صرف عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے اور ان کے ساتھ خوب مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ مدنی بہار، نوشیرہ فیروز، سندھ میں مقیم ایک اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے سنت و بھرے مدنی ماحول میں آنے سے قبل نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے تھے۔ دنیاوی مستقبل روشن کرنے کی فکر دامنگیر رہتی، زندگی کا ایک طویل حصہ دنیاوی علوم و فنون کی ڈگریاں جمع کرنے میں بسر کر چکے تھے، مگر دینی معلومات سے اس قدر دور تھے کہ نمازیں بھی درست پڑھنا نہیں جانتے تھے اور نہ کبھی قرآن کریم سیکھنے کے لیے وقت نکالا تھا۔ جب انتھک محنت کے بعد اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اچھی ملازمت کے حصول کی کوشش میں لگ گئے اور جلد ہی اپنے علاقے کے ایک ایسے اسکول میں ٹیچر کے منصب پر فائز ہو گئے جہاں معاذ اللہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ مال کمانا شروع کیا تو موج مستیاں بڑھ گئیں۔ چھٹی کے بعد ان کا زیادہ تر وقت برے دوستوں کے ساتھ بسر ہوتا۔ آوارہ دوست مختلف گناہوں کے طریقے بتاتے اور انہیں گندا کام کرنے پر بھڑکاتے۔ برے دوستوں کی صحبت نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا اور بالآخر یہ نہ کرنے کا کام کر بیٹھے۔ گناہ کب تک چھپا رہ سکتا ہے کہ مستاق دھیرے دھیرے ان کے کالے کرتوت لوگوں پر کھلنے لگے، ان کے برے کردار پر تبصرے شروع ہو گئے۔ گھر سے نکلتے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے اور انہیں نفرت و حقارت سے دیکھتے، یہ لوگوں کے سامنے جانے سے کترانے لگے۔ اس طرح کے حالات میں ان کا جینا دوبھر ہو گیا۔ ان کا ضمیر اندر ہی اندر انہیں ملامت کرتا کہ تو نے ایک ٹیچر ہو کر معاشرے میں کس گندے کام سے اپنی پہچان کرائی ہے، اپنے منصب کا بھی کچھ پاس نہ کیا۔ ان حالات سے تنگ آ کر انہوں نے کچھ دنوں کے لیے گاؤں بھی چھوڑا، لیکن برے اور مطلب پرست لوگ کب کسی کے دوست ہوتے ہیں۔ بالآخر انہی دوستوں نے ان کے پوشیدہ گناہوں کا دل کھول کر چرچا کر کے ان کی رہی صحیح عزت بھی مٹی میں ملا دی۔ ایسے میں شیطان انہیں خودکشی کا ذہن دیتا کہ جب لوگوں میں عزت نہیں تو جینے کا کیا فائدہ۔ شیطان کی باتوں میں آ کر انہوں نے خود کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، مگر سانسیں باقی تھیں اس لیے بچ گئے۔ ان کی خوش قسمتی کہ انہیں دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول مل گیا اور خودکشی کا خیال ان کے دل سے نکل گیا۔ انہیں زندگی کی انمول سانسوں کی قدر و منزلت کا احساس کچھ یوں ہوا کہ ایک بار ٹی وی آن کیا اور چینل بدلتے ہوئے مدنی چینل پر پہنچ کر ان کا ہاتھ رک گیا۔ اس وقت براہ راست یعنی لائیو مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا، علم دین کے پھول لٹائے جا رہے تھے، فکر آخرت کا شعور دیا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ مدنی مذاکرہ سنتے گئے ان پر رقت طاری ہوتی گئی، خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ انہیں اپنی مغفرت کی فکر لاحق ہو گئی، انہوں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت ابرے اجتماع کی معلومات حاصل کر کے اجتماع میں جانے کا معمول بنا لیا۔ مدنی ماحول کی برکتیں نصیب ہونے لگیں اور یہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنے لگے۔ دعوت اسلامی والوں کی صحبت ملی تو ان کے دل کو راحت ملی، بے قراری رخصت ہو گئی، نمازوں کی پابندی کرنے لگے۔ ان کی زندگی میں برپا ہونے والا مدنی انقلاب دیکھ کر سبھی حیران تھے۔ وہی لوگ جو ان کے سائے سے بھاگتے، نفرت کرتے اور حقارت بھری نظروں سے گھورتے تھے، الحمدللہ محبت سے پیش آنے لگے۔ اے گناہوں کے مریضو، چاہتے ہو گر شفا، آن کرتے ہی رہو تم مدنی چینل کو صدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 18، آقا اہل بیت کو نماز کے لیے اٹھاتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 6 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، اے اہل بیت، نماز قائم کرو۔ پھر پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت 33 تلاوت فرماتے،
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
ترجمہ کنز الایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نور العرفان میں حدیث پاک میں بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت جو کچھ فرمایا اس میں یہ بھی ہے، گھر میں رہنے والے تمام لوگ انسان کے اہل کہلاتے ہیں، بیویاں، اولاد، بھائی وغیرہ۔ نمازی کامل یعنی پورا نمازی وہ نہیں جو صرف خود نماز پڑھ لیا کرے، بلکہ پورا نمازی تو وہ ہے جو خود بھی نمازی ہو اور اپنے سارے گھر والوں کو نمازی بنا دے۔ نمبر 19، بی بی فاطمہ اور پڑوسیوں کی ہمدردیاں۔ نواسائے نبی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نوافل پڑھتی رہتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا، آپ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے عرض کی، امی جان کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرمایا، پہلے پڑوس ہے پھر گھر۔ پڑوسیوں کے بعض حقوق، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے جنتی خواتین کی سردار حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا شوق عبادت اور پڑوسیوں پر شفقت، بے شک پڑوسیوں کی بڑی اہمیت ہے، افسوس اب ہمیں اس کا احساس نہیں رہا۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ کی مکاشفۃ القلوب اردو صفحہ 587 پر دیے ہوئے مضمون کی روشنی میں عرض کیا جاتا ہے، پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے دیکھتے ہی سلام کرے، اس سے طویل یعنی لمبی گفتگو نہ کرے، اس سے اکثر مانگتا نہ رہے، مرض میں اس کی عیادت کرے، مصیبت میں اسے تسلی دے، اگر اس کے یہاں موت ہو جائے تو اس کے ساتھ رہے، خوشی میں اسے مبارکباد دے اور اس کی خوشی میں برابر کا شریک رہے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اپنے گھر کی دیوار پر شہتیر یعنی لکڑی کا تختہ، پھٹا، بیم وغیرہ رکھنے سے اس کو نہ روکے، اس کے گھر کے صحن میں یا دروازے کے پاس کچرا، مٹی وغیرہ نہ پھینکے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، اس کے گھر کے آگے گاڑی پارک کر کے یا ہارن بجا کر اسے تکلیف نہ پہنچائے، وہ گھر کی طرف جو کچھ لے کر جا رہا ہو اسے نہ گھورے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال سے غافل نہ ہو، اس کی غیبت کسی سے نہ سنے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی اولاد سے نرمی سے گفتگو کرے، جن دینی اور دنیاوی امور سے وہ ناواقف ہو ان میں اس کی رہنمائی کرے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو عام و خاص ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ پڑوسی کو بھائی نہ ہرگز ستانا، وگرنہ جہنم بنے گا ٹھکانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 20 مرغے نے بانگ دی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرغے نے جب ٹانگ دی تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ اس پر لعنت کر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے لعنت نہ کرو اور برا نہ کہو، بے شک یہ نماز کے لیے بلاتا ہے. مرغا نماز کے لیے بلاتا ہے کہ مانا. حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرغا نماز کے لیے بلاتا ہے کہ مانا یہ نہیں ہے کہ جب جب وہ بانگ دیا کرے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ مرغے کی فطرت یعنی نیچر میں یہ بات ہے کہ وہ طلوع فجر کے وقت بار بار آواز یعنی بانگ دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور یوں مرغا نماز کے لیے لوگوں کے جاگ اٹھنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کو مجازن یعنی مرادی طور پر دعا دی کی الی الصلاۃ یعنی مرغا نماز کے لیے بلاتا ہے کہا گیا ہے. بہرحال وقت فجر کے تعلق سے اس کی اذان یعنی بانگ کا اعتماد ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ اکثر تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسانوں کی آہٹ اور چہل پہل سن کر صبح صادق سے پہلے بھی مرغے بانگ دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا فضل مانگو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ پاک کی پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے. مرغے کی بانگ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد، مرغے کی آواز سنو تو اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیدنا قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بندہ مومن کی اس یعنی فضل کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اس کے واسطے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے اخلاص کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ یعنی مرغے کے آزان دینے کا وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. نیز گدھا شیطان کو دیکھنے پر رینگتا یعنی آواز نکالتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو دیکھ کر گدھا ڈر جاتا ہے. لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے ذریعے اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں آ جائے. مرغے کے گوشت کے متعلق 10 مدنی پھول. نمبر 1، مرغے کا گوشت غذائیت یعنی نیوٹرینٹ سے بھرپور ہوتا ہے. نمبر 2، اس مرغے کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے جس کی آواز نہ زیادہ دھیمی ہو نہ زیادہ اونچی. نمبر 3، چھوٹی عمر کا مرغا جس نے ابھی اذان دینا شروع نہ کی ہو، اس کا گوشت سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. نمبر 4، مرغے کا گوشت سردی کے موسم میں زیادہ فائدہ کرتا ہے. نمبر 5، اس کا گوشت سرد مزاج والوں اور بوڑھوں کے لیے فائدے والا ہے. نمبر 6، جوان مرغے کا گوشت پیٹ کے لیے مفید ہے اور قبض دور کرتا ہے، اور اس کا گوشت. نمبر 7، کولنج یعنی بڑی انتڑی کے درد کولک. نمبر 8، جوڑوں کے درد. 9، راشا یعنی کپکپی کی بیماری. اور 10، بخار کے لیے بھی فائدہ مند ہے. آزاد پھرنے والے جانور کا گوشت اچھا. فارمی جانوروں کی بجائے اس حلال جانور کا گوشت کھانا اچھا ہوتا ہے جو آزادی سے چرتا اور دانے وغیرہ چگتا ہو. جانور لڑانا، مرغوں، مینڈوں، کتوں وغیرہ ہر طرح کے جانوروں کو لڑانا یا اس لڑائی کا تماشا دیکھنا، دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 21، گھر دور ہونے کی حکمت. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں جن کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا، اور ان کی باجماعت نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. میں نے ان کو مشورہ دیا کہ دراز گوشت خرید لیجئے تاکہ اس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے مسجد تک آ سکیں۔ انہوں نے کہا، میری نیت یہ ہے کہ میرے لیے گھر سے مسجد تک آنے اور مسجد سے اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے کا ثواب لکھا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے یہ تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا، ہر ہر قدم پر نیکی۔ سبحان اللہ، صحابی کی نیکیوں کی ہرس کی بھی کیا بات ہے۔ بے شک با جماعت نماز کے لیے مسجد کسی نیک مجلس، علماء اور نیک بندوں کی زیارت، اچھی صحبت، سنتوں بھرے اجتماع، محفل نعت وغیرہ کی طرف آنے جانے کے لیے اٹھایا جانے والا ہر ہر قدم لکھا جاتا ہے۔ قدم جتنے زیادہ نیکیاں بھی اتنی زیادہ۔ کاش ہمیں بھی نیکیاں جمع کرنے کا جذبہ مل جاتا۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 22، اچھی طرح نماز پڑھنے والے کو آزاد کر دیتے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے کسی غلام کو اچھی طرح نماز پڑھتا پاتے تو اسے آزاد فرما دیتے۔ جب غلاموں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ آپ کو دکھانے کے لیے نماز اچھی طرح پڑھنے لگے اور آپ بھی انہیں آزاد فرما دیا کرتے۔ کسی نے آپ سے اس بارے میں عرض کی تو ارشاد فرمایا، جو اللہ کے نام پر ہمیں دھوکا دے ہم اس سے دھوکا کھا لیتے ہیں۔ 23، نمازی غلاموں کو آزادی مل گئی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور غلاموں کو اپنے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا، تم کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ بولے، اللہ پاک کے لیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ، میں تم سب کو اللہ پاک کی رضا یعنی خوشی پانے کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نماز کی برکت سے غلاموں کو دنیا میں آزادی مل گئی۔ انشاء اللہ ہم غلامان مصطفیٰ کو حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کے ان خوش نصیب غلاموں اور در حقیقت ہمارے ان آقاؤں کے صدقے اور نماز کی برکت سے جہنم سے بھی آزادی نصیب ہو جائے گی۔ پابندی نماز کی عادت بنائیے، دوزخ سے بچ کے سوئے جنا بڑھتے جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 24، خاموش نیکی کی دعوت۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدائے اسلام میں اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی تھی، جہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے اس روح پرور منظر کو دیکھ کر آپ کے آس پاس اکٹھے ہو جاتے۔ آپ کی تلاوت قرآن، عبادت و ریاضت اور خوف خدا میں آپ کا رونا لوگوں کو بہت متاثر کرتا تھا۔ آپ کے اس عمل کے سبب کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ 25، دعا کی برکت سے مغفرت۔ اے عاشقان نماز، معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نیکیوں، ان کی صحبتوں اور ان کی دعاؤں سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو اسحاق محمد بن یزید واسطی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، میری مغفرت کر دی۔ میں نے پوچھا، مغفرت کا کیا سبب بنا؟ فرمایا، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو عمر بصری رحمت اللہ علیہ جمعہ کے دن ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے اور دعا کی تو ہم نے آمین کہی، بس اسی لیے مغفرت ہو گئی۔ نیک بندوں کے طفیل اے میرے پیارے کردگار، بخش دے بس بخش دے تو بخش دے پروردگار۔ حاجی مشتاق کی انفرادی کوشش۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، علم دین سیکھنے سکھانے کا ثواب پانے کے لیے فیضان سنت کے روزانہ کم از کم 2 درس دینے یا سننے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ درس فیضان سنت کی ایک مدنی بہار ملاحظہ ہو چنانچہ اورنگی ٹاؤن کراچی کے مقیم اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملنے سے پہلے گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ گانے باجے سننا، ڈانس پارٹیوں میں ڈانس کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اللہ کریم کا ایسا کرم ہوا کہ ان کے علاقے کے ایک اسلامی بھائی نے انہیں ترغیب دلائی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن کریم پڑھنے آیا کریں۔ اسلامی بھائی کا محبت بھرا انداز دیکھ کر ان سے انکار نہ ہو سکا۔ جب انہوں نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا شروع کیا تو وہاں کا ماحول بہت اچھا لگا اور یہ باقاعدگی سے وہاں جانے لگے۔ وہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا، وضو و غسل اور نماز کے مسائل سکھائے جاتے اور بہت ہی پیارے انداز میں اخلاقی تربیت کی جاتی۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے کی برکت سے یہ ہفتہ وار سنت وبر اجتماع کے پابند ہو گئے، مدنی انعامات پر بھی عمل شروع کر دیا اور ان کو نیک اعمال کی طرف رغبت بڑھنے لگی۔ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ ان کے علاقے میں تشریف لائے تو ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، آپ فیضان سنت کا درس کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے عذر بیان کیا، عذر میری داڑھی نہیں۔ حاجی مشتاق مرحوم نے کہا، انشاءاللہ درس کی برکت سے داڑھی والے بن جائیں گے۔ حاجی مشتاق کی کہی ہوئی بات پوری ہوئی اور الحمدللہ انہوں نے درس فیضان سنت بھی دیا اور اپنے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی سجا لی۔ تو داڑھی بڑھا لے، امامہ سجا لے، نہیں ہے یہ ہرگز برا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 26 پرسرار نوجوان حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں مؤذن تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میرا ایک نوجوان پڑوسی تھا، جیسے ہی میں اذان دیتا وہ فوراً مسجد میں آ جاتا اور ہر نماز با جماعت پڑھتا، نماز کے فوراً بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ میری یہ خواہش تھی، اے کاش یہ نوجوان مجھ سے گفتگو کرے یا مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگے۔ ایک دن وہ نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، کیا آپ مجھے تلاوت کے لیے وقتی طور پر قرآن کریم دے سکتے ہیں؟ میں نے اسے قرآن کریم دیا، اس نے لے کر قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، آج ہمیں ضرور کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن مجھے نظر نہ آیا تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نماز عشاء کے بعد اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس نوجوان کی میت رکھی ہوئی ہے اور ایک طرف بالٹی اور لوٹا رکھا ہے اور قرآن کریم اس کی گود میں ہے۔ میں نے قرآن کریم اٹھایا اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دی، پھر ہم نے اسے اٹھا کر چار پائی پر رکھا۔ میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ اس کا کفن کس سے مانگوں، اسے کفن کون دے گا۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میں نے اذان دی، پھر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے محراب میں ایک نور سا نظر آیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کفن رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر رکھ آیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اس نے کفن کا مسئلہ حل فرما دیا۔ پھر میں نے نماز فجر شروع کی، جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ میرے دائیں یعنی رائٹ طرف اس دور کے مشہور اولیاء کرام حضرت سیدنا ثابت بنانی، حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا حبیب فارسی اور حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ علیہم موجود ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے میرے بھائیو، آج صبح صبح آپ لوگ یہاں کیسے تشریف لائے؟ وہ فرمانے لگے، کیا تمہارے پڑوس میں آج رات کسی کا انتقال ہوا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے جو میرے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ میں انہیں لے کر اس نوجوان کے گھر پہنچا تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے سجدے والی جگہ کو بوسا دینے لگے۔ پھر فرمایا، اے حجاج رحمت اللہ علیہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، جہاں بھی تیرا حال لوگوں پر ظاہر ہوا تو نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ایسی جگہ رہائش اختیار کی جہاں کوئی تجھے جاننے والا نہ تھا۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے اس نوجوان کو غسل دینا شروع کیا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کفن تھا، سب یہی فرما رہے تھے، اس نوجوان کو میں کفن دوں گا۔ تو میں نے محراب میں ملنے والا کفن کفن دکھا کر ان سے قصہ عرض کیا، اس پر سبھی فرمانے لگے اس نوجوان کو یہی کفن دیا جائے، پھر ہم نے اسے وہی کفن دیا اور اسے لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ اس نوجوان کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ ہمیں کندھا دینے کا بھی موقع نہ مل سکا، معلوم نہیں کہ اتنے لوگ کہاں سے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکیاں چھپانے میں عافیت ہے۔ اے عاشقان رسول، سبحان اللہ، دیکھا آپ نے ایک عام سا نظر آنے والا نوجوان اللہ کا مقبول بندہ نکلا۔ حب جاہ و ریا سے خود کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا تھا۔ نیکیاں چھپانے کا مقصد ان کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ نفس و شیطان انسان کے کھلے دشمن ہیں جو انسان کو نیکیاں کرنے نہیں دیتے، اور اگر ہمت کر کے کوئی نیکی کر بھی لی تو یہ اسے پوشیدہ نہیں رہنے دیتے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں کو خود سے متاثر کرنے کی غرض سے انسان کے دل میں اپنی نیکیوں کے اظہار کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو اپنے نیک اعمال بتا کر، نیک نامی کی داد پا کر تکبر، حب جا اور ریاکاری کے گہرے غار میں جا گرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو تو اس نیک عمل کو کر لینے کے بعد چھپا کر رکھنے ہی میں عافیت ہے۔ 70 گناہ کا اضافہ مٹا دیا جاتا ہے۔ واقعی اپنے نیک اعمال کو پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھنا نیکیاں کرنے سے زیادہ مشکل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک عمل کر کے اسے ریاکاری سے بچانا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے، اور آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے جو تنہائی میں کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے 70 یعنی 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اسے اکساتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس عمل کا لوگوں کے سامنے ذکر کر کے اسے ظاہر کر دیتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ عمل پوشیدہ کے بجائے اعلانیہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اجر میں 70 گنا اضافہ مٹا دیا جاتا ہے۔ شیطان پھر اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوسری مرتبہ لوگوں کے سامنے اس عمل کا ذکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کا تذکرہ کریں اور اس عمل پر اس کی تعریف کی جائے، تو اسے اعلانیہ سے بھی مٹا کر ریاکاری میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پس بندہ اللہ پاک سے ڈرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اور بے شک ریاکاری شرک کے اصغر ہے۔ عمل چھپانے میں کوئی نقصان نہیں۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ریا و اخلاص میں سے ہر ایک میں شیطانی چالیں اور دھوکے بازیاں ہیں تو تجھے بیدار و خبردار رہنا لازم ہے، پس اگر تجھے پتا نہ چلے کہ تم مخلص ہے یا ریاکار تو پھر تجھے اپنے نیک اعمال چھپانا ہی بہتر ہے کہ اس میں تیرے لیے کسی قسم کا نقصان نہیں۔ بعض صورتوں میں نیکی ظاہر کرنے پر ثواب ہے، یاد رہے بعض صورتوں میں نیکیاں ظاہر کرنے پر ثواب ملتا ہے، مثلاً ایسا شخص کہ جس کی پیروی کی جاتی ہو وہ لوگوں کو رغبت دلانے کی نیت سے ایسا عمل ظاہر کر سکتا ہے جبکہ اس اظہار میں ریا کی آمیزش یعنی ملاوٹ نہ ہو، اس طرح اخلاص کے ساتھ عمل کے اظہار سے وہ ثواب عظیم کا حقدار ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جب اعلانیہ عمل کی پیروی کی جائے تو وہ ظاہر کیا جانے والا عمل چھپ کر کیے جانے والے عمل سے افضل ہے۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تذکرہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، پیچھے بیان کی گئی حدیث پاک کے راوی یعنی بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام علیم رضوان کی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابہ علیم رضوان کو دیکھا۔ اللہ پاک نے جن خوش نصیبوں پر فہم و فراست یعنی عقل و سمجھ کے دروازے کھولے اور جن کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کیے، ان خوش نصیبوں میں ایک نام عالم بے مثال، قاری با کمال، عابد با اخلاص، مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ہے۔ شہنشاہ مدینہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے حکیم عمر ابو درداء ہیں۔ نام و کنیت، آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عمر اور کنیت ابو درداء ہے۔ آپ سر مبارک پر ٹوپی پہنتے اور اس پر امامہ شریف کا تاج سجاتے تھے، جبکہ شملہ شریف دونوں کندھوں کے درمیان پشت یعنی پیٹھ مبارک پر رکھتے تھے۔ آپ پہلے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن عبادت کے ذوق اور حساب آخرت کی شدت کے خوف سے تجارت ترک کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ گرم لحاف کیوں نہیں بھجوایا؟ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے نہایت سادگی اور بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ موسم سرما میں چند لوگ آپ کے مہمان بنے، رات ہوئی تو آپ نے کھانا بھجوا دیا مگر لحاف نہ بھجوا سکے۔ اگلے دن وہ لوگ آپ کے پاس شکایت کرنے پہنچے تو دیکھا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے لحاف تو کیا گرم لباس بھی نہیں ہے۔ مہمانوں کے چہرے پر ظاہر ہونے والی ناگواری کو حیرت میں بدلتے دیکھ کر آپ نے فرمایا، ہمارا ایک اصلی گھر ہے، جو بھی سامان جمع ہوتا ہے اسے ہم وہاں بھجوا دیتے ہیں، آخر کار ہمیں اسی آخرت کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ علم دین کی پاکیزہ محفل سجاتے ہوئے علم کے طلبگاروں کو شرعی مسائل بتاتے اور قرآن پاک درست پڑھانا سکھاتے تھے۔ چنانچہ روزانہ صبح آپ مسجد میں تشریف لاتے اور اس پاکیزہ محفل کو یوں سجاتے کہ ہر 10 افراد پر ایک حلقہ بناتے اور اس پر ایک نگران مقرر کر دیتے جو انہیں پڑھاتا رہتا، اور اس دوران آپ کھڑے رہتے، اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ آپ سے پوچھ لیا کرتا اور تشفی بھرا جواب پاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور نگران ارد گرد بیٹھ کر بغور سنتے رہتے، پھر اپنے حلقوں کی جانب لوٹ جاتے اور جو کچھ سیکھتے وہ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیتے۔ جب یہ پاکیزہ محفل ختم ہوتی تو آپ پوچھتے کہ کسی کے ہاں کوئی دعوت وغیرہ تو نہیں ہے؟ اگر جواب ہاں میں آتا تو وہاں تشریف لے جاتے، ورنہ روزے کی نیت کر لیتے اور ارشاد فرماتے کہ میرا روزہ ہے، حالانکہ تمام حلقوں کا انتظام بخوبی سنبھالا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شرکائے مجلس کو شمار کیا گیا تو وہ 1600 سے زائد تھے۔ جانوروں پر شفقت، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو جانوروں پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنا ناگوار تھا۔ چنانچہ جب کوئی آپ سے اونٹ ادھار لے جانا چاہتا تو فرماتے، اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا کیونکہ یہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب آپ کی وفات شریف کا وقت قریب آیا تو اونٹ کی جانب توجہ کی اور فرمایا، کل بروز قیامت بارگاہ الہی میں مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا، کیونکہ میں نے تیری طاقت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا سے رخصتی، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سن 32 ہجری صحابی رسول امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ آخری لمحات میں شدید گھبراہٹ طاری ہونے پر زوجہ محترمہ نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، میں تو موت کو پسند کرتا ہوں لیکن میرا نفس اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ فرما کر زارو قطار رونے لگے، پھر کلمہ طیبہ پڑھتے رہے اور انتقال فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو درداء کے صدقے میں الہی قبر روشن ہو، انہی کا واسطہ مولا میرا فردوس مسکن ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 27، 40 سال سے جماعت فوت نہیں ہوئی۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم میں جماعت کا اس قدر جذبہ ہوتا تھا کہ میٹھے میٹھے مدینے کے رہائشی تابعی بزرگ حضرت ابو محمد سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 20 سال ہونے کو آئے کہ مسلسل نماز کی اذان کی آواز عین یعنی ٹھیک اس وقت کان میں پڑتی ہے جبکہ مسجد کے سامنے پہنچ چکا ہوتا ہوں۔ مزید ایک روایت میں ہے، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 40 سال سے میری کبھی جماعت فوت ہوئی نہ میری نظر لوگوں کی گردنوں کے پچھلے حصے پر پڑی۔ 28، میمون بن مہران فرماتے ہیں، اے عاشقان رسول، معلوم ہوا کہ حضرت ابو محمد سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے 40 سال کے عرصے میں ہر نماز پہلی صف میں ادا کی ہے، اسی لیے نماز میں شریک لوگوں کی گردنوں کے پچھلے حصے پر آپ کی نظر نہیں پڑی۔ حکایت، حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ 40 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت سیدنا ابو محمد سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ مسجد میں اس وقت پہنچے ہوں جب نمازی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل رہے ہوں۔ یزید پلید کے سیاہ کارنامے۔ جب یزید پلید کے لشکر سراپا شر نے مدینہ طیبہ میں طوفان برپا کیا، قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسیوں پر کیے، وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ کرام علیم رضوان کو شہید کیا اور دوسرے عام باشندے یعنی بسنے والے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا، لڑکوں کو قید کر لیا، مسجد نبوی شریف کے مبارک ستونوں میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ 29، روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی، حضرت سیدنا ابو محمد سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ مجنون یعنی دیوانے بن کر ان دنوں مسجد نبوی میں حاضر رہے اور ارشاد فرماتے ہیں، واقعہ حرہ کے ایام میں یعنی جن دنوں لشکر یزید تباہی مچا رہا تھا مسجد نبوی شریف میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا، شامیوں یعنی یزیدیوں کی جماعتیں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتی اور یہ لوگ کہتے، اس بوڑھے مجنوں یعنی دیوانے کو دیکھو، اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی، پھر میں آگے بڑھتا اور نماز پڑھتا اور میرے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تھا، نہ شمر ہی کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد رکھتی ہے کربلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 30، عشاء و فجر کی جماعت کا کیا ہوگا؟ اے عاشقان رسول، بیان کردہ مضمون میں جہاں یزید پلید کے فسادی فوجیوں کے ظلم و ستم کی لرزہ خیز داستان ہے، وہیں تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو محمد سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کے روضہ رسول سے اذان سننے اور اس آواز شریف کے آنے پر نماز ادا کرنے والی عظیم الشان کرامت کا بھی ذکر خیر ہے۔ آپ نماز با جماعت کے کچھ ایسے شیدائی تھے کہ کہ آپ کو ایسی جگہ علاج کے لیے جانا بھی گوارا نہ تھا جہاں نماز با جماعت خطرے میں پڑتی ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن حرملہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو محمد سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی تو لوگوں نے عرض کی، اے ابو محمد، اگر آپ وادی عتیق تشریف لے جائیں اور وہاں سبزہ گرینری دیکھیں تو آپ کی تکلیف میں کمی آ جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر عشاء و فجر کی جماعت کا کیا ہوگا؟ اے عاشقان نماز، دیکھا آپ نے، تابع بزرگ حضرت سیدنا ابو محمد سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کو مسجد کی جماعت سے کتنی محبت تھی کہ عشاء و فجر کی جماعت نکل جانے کے خوف سے آنکھوں کے علاج کی خاطر سبزہ دیکھنے جانے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ واقعی سبز یعنی گرین رنگ دیکھنا آنکھوں کی بینائی کے لیے مفید ہے۔ اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول قبول کیجئے اور جھومیے۔ سبزہ دیکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چار چیزیں آنکھوں کی یعنی بینائی کی طاقت بڑھنے کا باعث ہیں۔ نمبر 1، قبلہ رخ بیٹھنا۔ نمبر 2، سوتے وقت سرما لگانا۔ نمبر 3، سبزہ گرینری دیکھنا۔ اور نمبر 4، لباس کو پاک و صاف رکھنا۔ سبحان اللہ، سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق سبزے کا نظارہ بھی نظر کی تیزی کا باعث ہے۔ سبز رنگ کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک روایت کے مطابق مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام رنگوں میں سبز رنگ سب سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سبز رنگ کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سبز رنگ کی طرف دیکھنا نظر تیز کرتا ہے۔ اہل جنت کا لباس سبز ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اہل جنت کا لباس بچھونا وغیرہ سبز رنگ کا بنایا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 31 میں ہے،
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ۔
ترجمہ کنز الایمان، اور سبز کپڑے قریب اور قنادیز کے پہنیں گے۔ قنادیز یعنی باریک اور موٹے ریشم۔ سبز رنگ نظر کے لیے موافق ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، سبز یعنی گرین رنگ کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ یہ بصارت یعنی نظر کے لیے موضوع یعنی موافق ہے۔ کچھ عشق کی زبانی، سبحان اللہ، سبز رنگ کی قسمت کے بھی کیا کہنے۔ اسے روضہ رسول سے لپٹے رہنے کی سعادت ملی ہے۔ عاشقان رسول سبز سبز گنبد کی زیارت کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے ہیں۔ سبز سبز گنبد کی زیارت سے نہ صرف آنکھوں کی نظر تیز ہو، اگر کوئی دیوانہ عشق رسول میں ڈوب کر سراپا تعظیم بن کر سبز گنبد کا دیدار کرے تو اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس کے دل کی نظر بھی تیز ہو جائے۔ دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا۔ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 31، اٹھا کر مسجد لایا جاتا۔ تابع بزرگ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بیماری کی حالت میں اٹھا کر نماز با جماعت کے لیے مسجد لے جایا جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بارش کے دن بھی آپ اصرار فرماتے کہ مجھے مسجد میں لے چلو۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن عبیدہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ اپنی بیماری کے دوران کیچڑ اور بارش کے باوجود اپنے رفقا یعنی ساتھیوں کو حکم دیتے کہ انہیں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا کر مسجد لے جایا جائے۔ مرض و بارش میں جماعت کا مسئلہ۔ اے نیک بندوں سے محبت کرنے والو، ما شاء اللہ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ کی نماز با جماعت سے محبت صد کروڑ مرحبا۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا مریض جسے مسجد تک جانے میں سخت مشقت ہو، اس کو مسجد کی جماعت معاف ہے۔ اسی طرح سخت بارش یا راستے میں شدید کیچڑ حائل ہو تو غیر مریض کو بھی جماعت کے لیے مسجد کی حاضری معاف ہے۔ نمازوں کے عاشق پہ رحمت خدا کی، اور اس کو عطا ہوگی جنت خدا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملا۔ اے عاشقان رسول، اشاعت علم دین کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی ہیں۔ عمر بھر میں ایک ساتھ 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ، اور ہر ماہ 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ مدنی قافلوں کی برکتوں سے مالا مال ایک مدنی بہار سنیے۔ لاہور کے ایک اسلامی بھائی کی عمر کے 25 برس گزر چکے تھے، مگر یہ علم دین سے اتنے دور تھے کہ نماز و روزے کے بنیادی مسائل تک ان کو معلوم نہ تھے۔ ایک دن مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوئے تو ان سے ایک اسلامی بھائی نے ملاقات کی۔ اسی دوران مدنی قافلے میں سفر کی دعوت بھی دی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ابتدان انکار کر دیا، مگر محلے کی مسجد کے امام صاحب نے ان کی ہمت بڑھائی اور انہیں مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ کر لیا۔ ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کے بعد صبح مدنی قافلے نے سفر کرنا تھا۔ اجتماع کے اختتام پر ان کے امیر قافلہ ڈھونڈتے ہوئے ان تک آ پہنچے۔ یہ دنیا کی محبت کا شکار اتنی دیر مسجد میں رہنے سے گھبرا سے گئے تھے، اور مزید 3 دن مسجد میں گزارنے سے خوف زدہ تھے۔ لہذا یہ اپنے محسن پر ہی غصہ کرنے لگے کہ میں آپ کو نہیں جانتا، مجھے کسی مدنی قافلے میں نہیں جانا، آپ برائے کرم مجھے گھر جانے دیجئے۔ مگر امیر قافلہ اسلامی بھائی نے جوابی غصہ کرنے کے بجائے ان کو شفقت اور نرمی سے سمجھانا شروع کیا، اور منت سماجت کرتے ہوئے دوبارہ مدنی قافلے میں سفر کرنے پر راضی کر لیا۔ مدنی قافلے کے پہلے ہی دن جب مدنی قافلے والوں نے سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقے لگائے تو انہیں دل ہی دل میں بے حد ندامت ہوئی کہ مجھے تو بنیادی مسائل بھی نہیں معلوم۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت میں 3 دن گزارنے کے بعد یہ کچھ نہ کچھ علم دین، مثلا وضو و غسل اور نماز کے بعض احکام سیکھ کر اور دین متین کی خدمت کا جذبہ لے کر اس حال میں گھر پلٹے کہ ان کے سر پر مدنی قافلے کی یاد دلاتا ہوا سبز سبز امامہ شریف بھی تھا۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 32، 70 سال سے تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا وقیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا عامش رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تقریباً 2 سال سے حاضر ہو رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جماعت کی کوئی رکعت نکلی ہو، بلکہ 70 سال سے آپ کی تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ حضرت عامش کا تعارف۔ حضرت سیدنا عامش رحمت اللہ علیہ کا پورا نام ابو محمد سلیمان بن مہران عامش اسدی ہے۔ آپ بنو کاہل کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن یونس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے زمانے میں حضرت آمش کے پائے کا کوئی نہیں دیکھا، میں نے مالداروں اور بادشاہوں کو حضرت آمش کی مجلس سے زیادہ کسی مجلس میں حقیر نہیں دیکھا، حالانکہ اس وقت آپ کو درہم یعنی رقم کی بھی حاجت ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ جب حضرت آمش کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، حضرت آمش عبادت گزار تھے، با جماعت نماز اور پہلی صف پر پابندی کرنے والے تھے، اور فرماتے حضرت آمش اسلام کی پہچان ہیں، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 33، کبھی جماعت کی تلاش میں نہیں دیکھا گیا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ نے 40 سال اس طرح گزارے کہ زوال یعنی سورج ڈھلنے اور ظہر کا وقت شروع ہونے کے وقت مسجد میں موجود ہوتے اور آپ کو جماعت کی تلاش میں کبھی نہیں دیکھا گیا، یعنی آپ سے کبھی جماعت فوت ہی نہیں ہوئی کہ اسے کسی دوسری جگہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ دونوں کندھوں کے درمیان نجات کا پروانہ لکھا تھا۔ حکایت، نماز با جماعت کا اس قدر اہتمام، اللہ اللہ، آپ رحمت اللہ علیہ کی نمازوں اور عبادتوں نے اللہ پاک کی رحمت سے وہ رنگ جمایا کہ حضرت سیدنا زہیر بابی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ کے بدن پر ایک کرتا ہے جس پر دونوں کندھوں کے درمیان یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب من اللہ العزیز العلیم، براءت لیحیی بن سعید القطان من النار، یعنی اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اللہ عزت و علم والے کی طرف سے یہ تحریر ہے کہ یحییٰ بن سعید قطان کے لیے جہنم سے نجات ہے۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 34، ایک عاشق نماز کی انوکھی دعا، ملفوظات اعلی حضرت میں ہے۔ ایک صاحب صالحین یعنی نیک بندوں میں سے تھے، بہت ضعیف یعنی کافی بوڑھے ہوئے، پنجگانہ یعنی پانچوں وقت مسجد کی حاضری نہ چھوڑتے۔ ایک شب کی عشاء کی نماز با جماعت کی حاضری میں گر پڑے، چوٹ آئی، بعد نماز عرض کی، الہی اب میں بہت ضعیف ہو چکا ہوں، بادشاہ اپنے بوڑھے غلاموں کو خدمت سے آزاد کر دیتے ہیں، لہذا مجھے آزاد فرما دے۔ ان کی دعا قبول ہوئی، مگر یوں کہ صبح اٹھے تو عقل جاتی رہی، مجنون یعنی دیوانے ہو چکے تھے اور اب انہیں نماز و جماعت کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ نمبر 35، 126، 126 سال کی عمر کے باوجود جماعت سے نماز۔ حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رحمت اللہ علیہ کی عمر 126 سال تھی، لیکن آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ 36، نماز کے بعد سہارا دے کر اٹھایا جاتا۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق ہمدانی رحمت اللہ علیہ کو سہارا دے کر مسجد لایا جاتا۔ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد از خود نہیں اٹھ سکتے تھے، بلکہ آپ کو اٹھایا جاتا۔ آہ، ہماری اکثریت کی حالت زار، اے جنت کے طلبگارو، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین کیسے عاشقان نماز ہوا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک نماز با جماعت کی کس قدر اہمیت تھی کہ بہت زیادہ بڑھاپے، سخت بیماری اور شدید کمزوری کے باوجود ہر ممکن طریقے سے مسجد کی حاضری کو یقینی بناتے۔ حتیٰ کہ دوسروں کے سہارے چل کر بھی اپنے پاک پروردگار کے مبارک دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ آہ، ایک آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی حالت زار ہے کہ اذانیں ختم ہو جاتی، جماعت نکل جاتی، بلکہ نماز تک قضا ہو جاتی ہے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی اور نہ ہی دل میں کوئی احساس ندامت پیدا ہوتا ہے۔ روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 37، شیطان نے نماز کے لیے جگایا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں بیان کرتے ہیں، سردار مکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی قیام گاہ میں سو رہے تھے، اچانک آپ کو کسی نے بیدار کر دیا۔ آنکھ کھل کر جب دیکھا تو جگانے والا نظر نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، ارے تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ یہ سن کر شیطان نے کہا، مجھ بد نصیب کا نام ابلیس ہے، جو بہت مشہور ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر اس سے فرمایا، ارے ابلیس کا کام تو مسلمان کو سلا کر اس کی نماز قضا کرا دینا ہے، تو اگر ابلیس ہے تو پھر تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں جگایا؟ تیرا کام تو ہے نماز چھوڑانا، نماز پڑھانا تیرا کام ہی نہیں۔ یہ سن کر ابلیس نے کیا کہا سنیے، اور عبرت سے سر دھنیے۔ شیطان نے دانت پیس کر کہا کہ میں نے اس لیے جگا دیا کہ اگر اس وقت کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ خوب افسوس کرتے اور درد دل سے روتے دھوتے، نماز چھوٹنے کے غم میں آپ کا افسوس اور آپ کی بے قراری اور بارگاہ رب باری میں آپ کی گریہ زاری یعنی رونا دھونا ثواب میں 200 رکعت نمازوں سے بھی بڑھ جاتی، لہذا میں نے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا تاکہ آپ کا ثواب بڑھنے نہ پائے۔ من حسودم از حسد کردم چنی، من عدوم کار من مکر است وکیم، یعنی میں مسلمانوں کا حاسد ہوں اور اسی جذبہ حسد کی وجہ سے میں نے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے، میں تو مسلمانوں کا دشمن ہوں، دھوکہ اور دشمنی ہی میرا کام ہے۔ شیطان کے پر فریب جال سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے ہم گناہگار تو کس شمار و قطار میں ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی شیطان اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہ رہا۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنوں میں اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تذکرہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے ایمان افروز حکایت سنی۔ سبحان اللہ، عاشق نماز، کاتب وحی، صحابی ابن صحابی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی نماز سے کیا خوب والہانہ عشق تھا۔ مرحبا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی کیا شان ہے، آپ خود صحابی، والد محترم بھی صحابی، امی جان صحابیہ اور پیاری بہن سیدتنا ام حبیبہ نہ صرف صحابیہ بلکہ فضل خدا سے ام المومنین کے شرف سے بھی مشرف، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ۔ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور صالحین یعنی نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ یعنی گناہ دھونے والا ہے۔ حضرت سیدہ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آئیے رحمت کے نزول، اور گناہوں سے معافی کے حصول کی امید پر اللہ پاک کے بندہ مقبول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے اور بحکم قرآنی ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ پاک پارا 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے،
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔
ترجمہ کنز الإيمان، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتحہ کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت مقدسہ میں صحابہ اکرام علی رضوان کی دو اقسام بیان کی گئیں، اور ان سب کے لیے حسنا یعنی جنت کا وعدہ کیا گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ترجمہ کنز الایمان، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، کے تحت شیخ احمد ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام علیم رضوان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور رائے خدا میں خرچ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر رائے خدا میں خرچ کیا، اللہ پاک نے ان تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس بابرکت آیت کے تحت فرماتے ہیں، ان صحابہ کرام علی رضوان کے درجے اگرچہ مختلف ہیں، مگر ان سب کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے، کیونکہ رب وعدہ فرما چکا ہے، تمام صحابہ عادل و متقی ہیں، کیونکہ سب سے رب کریم نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ جنت کا وعدہ فاسق سے نہیں ہوتا، جو تاریخی واقعہ ان میں سے کسی صحابی کا فسق ثابت کرے وہ واقعہ ہی جھوٹا ہے، قرآن سچا ہے، اور یا پھر اللہ پاک نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور وہ گناہ پر جمے نہ رہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ امیر معاویہ جنتی ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ایک صحیح حدیث سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور جنتی ہونا بیان فرمایا ہے۔ عربی عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، ترجمہ، اللہ پاک کی توفیق سے میں کہتا ہوں، اللہ پاک نے اپنے احسان و کرم سے مجھے ایسی حدیث صحیح پر مطلع فرمایا جو بطور خاص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ حدیث، امام بخاری عمیر بن اسود انسی سے، اور وہ حضرت سیدتنا ام حرام رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ کرے گا انہوں نے واجب کر لی یعنی جنت۔ ام حرام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان میں سے ہوں، فرمایا تم ان میں سے ہو، اور یہ بات اہل علم کو معلوم ہے کہ یہ غزوہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت یعنی سرداری میں ہوا تھا، لہذا ثابت ہوا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے جنت واجب ہوئی، اور آپ رضی اللہ عنہ تو ان کے امیر یعنی سردار تھے. ابھی ایک جنتی آئے گا. حکایت: صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معاویہ انت منی وانا منت، یعنی اے معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیاں ملا کر فرمایا، وَإِنَّكَ تُزَاحِمُنِي عَلَى بَابِ الْجَنَّتِ كَهَاتَيْنِ، یعنی تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے. شیر بول اٹھا. حکایت: حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک جگہ سو رہا تھا، اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر میری جانب بڑھا چلا آ رہا ہے. میں نے ہتھیار اٹھانے کا ارادہ کیا تو شیر بول اٹھا، رک جائیے، میں تو آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں. میں نے پوچھا، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ شیر نے کہا، اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو خبر دوں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں. میں نے پوچھا، کون معاویہ؟ تو شیر نے کہا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. باعمل بیریا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ. اللہ و رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں. حکایت: مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کو اپنے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چومتے ہوئے دیکھا. ارشاد فرمایا، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی، یہ میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، یعنی اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم وہدی بہی، یعنی اے اللہ پاک انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. نکلی ہے ان کی مدح زبان حضور سے، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ. جب کسی نے سخت کلامی کی. حکایت: حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار کسی نے سخت کلامی کی. یہ دیکھ کر کسی نے عرض کی، اگر آپ چاہیں تو اسے عبرت ناک سزا دے سکتے ہیں. فرمایا، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم و بردباری یعنی نرمی و قوت برداشت کم ہو جائے. بے مثال کفن. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک، ایک تہبند شریف، ایک چادر پاک، ناخن شریف اور چند موئے مبارک یعنی بال شریف تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ ان مقدس کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے اور ناخن شریف و موئے مبارک میرے منہ اور ناک پر رکھ دیے جائیں اور میرے سینے پر پھیلا دیے جائیں اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے. وفات شریف. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات بروز جمعرات 22 رجب المرجب 60 ہجری میں ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوئی. اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 78 سال تھی. مزار شریف دمشق میں باب الصغیر کے پاس ہے. ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، اک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ. سیدنا معاویہ کے بارے میں بعض صحابہ اور بزرگوں کے تاثرات. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی نظر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بار ارشاد فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم و بردبار یعنی نرمی و برداشت کرنے والے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قبیصہ بن جابر تابعی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں حضرت سیدنا قبیصہ بن جابر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر درگزر کرنے والا، جہالت سے بے حد دور اور باوقار کسی اور کو نہیں دیکھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی نظر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میں سے کون افضل ہے؟ فرمایا، اللہ پاک کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والا غبار یعنی دھول حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے ہزار گنا بہتر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی نظر میں اولیاء کرام کے عظیم پیشوا حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے انہیں اللہ رب العزت کی مشیت یعنی مرضی سمجھ کر زبان بند رکھی جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی نظر میں کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی، اے ابو عبداللہ، میرا ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بدگوئی کرتا یعنی برا بھلا کہتا ہے، اور بعض اوقات مجھے اس ماموں کے ساتھ کھانا پڑتا ہے، کیا کروں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ کھانا مت کھایا کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی نظر میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت تھی کہ آپ کو قیمتی نذرانے پیش کرنے کے باوجود ان سے معذرت چاہتے ہوئے فرمایا کرتے، فی الحال میں آپ رضی اللہ عنہ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا. نذرانہ ان کا لیتے تھے حسنین شوق سے، دیتے تھے واپسی پہ سلام معاویہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں کروڑوں نقشبندیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان عالی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حقوق اللہ یعنی اللہ پاک کے حق اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حق ادا کرنے میں خلیفہ عادل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں شارح مسلم حضرت سیدنا امام شرف الدین نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار عادل یعنی انصاف کرنے والے، صاحب فضیلت اور ممتاز صفات کے حامل یعنی نمایاں خوبیوں والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ علیہ کی نظر میں حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے والے کے علاوہ کسی اور کو بھی کوڑے لگائے ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں شارح شفا شریف حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرے یعنی برا بھلا کہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی نظر میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پرنور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ کو حضور پرنور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہے کہ ان میں فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار۔ خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، مگر حضرت معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، لہذا ان کو برا بھلا کہنا بے حیا فاسق لوگوں کا کام ہے۔ یہ ہے رضا کا فیض کے راشد کے ہاتھ میں، حب علی کی میں ہے تو جامع معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی نظر میں صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اول ملوک اسلام یعنی پہلے بادشاہ اسلام ہیں۔ اسی کی طرف تورات مقدسہ میں اشارہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوگا اور مدینے کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت ملک شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت ہے۔ خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، صاحب اتقا حضرت معاویہ، ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ، خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ، خوبرو خوش ادا حضرت معاویہ، خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ، مخلص و با وفا حضرت معاویہ، باعمل بیریا حضرت معاویہ، ہمدم با وفا حضرت معاویہ، با ادب با حیا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کو بھی رونا آ گیا۔ اے عاشقان رسول، اسلامی معلومات بڑھانے، خوف خدا و عشق مصطفیٰ پانے، محبت صحابہ و اہل بیت سے دلوں کو چمکانے اور خود پر سنتوں کا مدنی رنگ چڑھانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ مدنی بہار، صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے مقیم اسلامی بھائی نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ علم دین سے دوری میں گزار دیا۔ ایک دن قریبی گاؤں سے ایک مبلغ دعوت اسلامی ان کے گاؤں میں تشریف لائے اور بعد مغرب انہوں نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ بیان کے آخر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی ترغیب بھی دلائی۔ انہوں نے اس وقت تو نیت کر لی مگر اجتماع میں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ان کے گاؤں سے کافی دور تھا اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا جانے والا بھی نہ تھا۔ اگلے ہفتے وہی مبلغ پھر تشریف لائے اور مغرب کی نماز پڑھ کر سنتوں بھرا بیان کیا۔ ایک ماہ یوں ہی گزر گیا لیکن یہ اجتماع میں شرکت نہ کر سکے۔ اب کی بار وہی مبلغ دعوت اسلامی مدنی قافلے کے ہمراہ ان کے گاؤں میں تشریف لائے اور انفرادی کوشش کے ذریعے ان سمیت 3-4 اسلامی بھائیوں کو اجتماع کے لیے تیار کر لیا۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنی نیت پر عمل کیا اور ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جا پہنچے۔ سنتوں بھرے بیان کے بعد ذکر و دعا ہوئی۔ دوران دعا رقت انگیز منظر دیکھنے کو ملا کہ اجتماع کے شرکا رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ صحبت اثر رکھتی ہے کہ مستاق اس رقت انگیز منظر کو دیکھ کر ان کو بھی رونا آ گیا۔ اجتماع کی برکات ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوئیں کہ ایک عاشق رسول کی ترغیب دلانے پر انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی۔ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ملا تو اگلے ہفتے اجتماع میں اکیلے ہی پہنچ گئے اور اگلی صبح مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے ان کی نماز، وضو اور غسل میں پائی جانے والی بعض غلطیاں دور ہوئیں اور انہوں نے کچھ دعائیں بھی سیکھ لیں۔ مزید یہ کہ مدنی قافلے کی برکت سے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ لیا۔ جب یہ مدنی قافلے سے گھر پلٹے تو ان کے سر پر امامے کا تاج جگمگا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ یہ سب دیکھ کر حیران تھے کہ اتنی جلدی ان میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ انہوں نے ہمت کر کے مسجد میں فیضان سنت کا درس بھی شروع کر دیا۔ درس فیضان سنت کی برکت سے 3 اور اسلامی بھائیوں نے بھی اپنے سر پر سبز سبز امامے کا تاج سجا لیا اور ان کے گاؤں میں بھی مدنی کاموں کا سلسلہ چل پڑا۔ چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 38، جاگتے رہنے کے عجیب نسخے۔ تابع بزرگ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ کی پنڈلیاں یعنی کیلوس نماز میں زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادت کی کثرت کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے اس لیے عبادت مزید بڑھا دیجئے، تب بھی کچھ بڑھا نہ سکتے، کیونکہ آپ کے پاس عبادت بڑھانے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جب سردی کا موسم آتا تو مکان کی چھت پر نماز پڑھتے تاکہ سردی جگائے رکھے، اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر نماز پڑھتے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب سو نہ سکیں، اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ آپ کا انتقال با کمال بھی سجدے کی حالت میں ہوا۔ آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ پاک میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ نمبر 39، پانی میں غوطے کے ذریعے نیند کا علاج۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی تو وہ دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ پاک کی تسبیح کرنے لگتے، جسے سن کر دریا کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی اور وہ بھی تسبیح کرنے لگتی۔ نمبر 40، یا اللہ میری رات کی نیند اڑا دے۔ تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ نے رب سے دعا مانگی، یا اللہ میری رات کی نیند اڑا دے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 40 برس تک نیند نہ آئی۔ اس طرح تمام راتیں انہوں نے عبادت میں بسر کی۔ عطا کر دے عبادت کا مجھے جذبہ خدائے پاک، نہ ہو سستی نہ غفلت کا کبھی غلبہ خدائے پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، ایک وہ ایک ہم۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا عبادت کا کیا خوب ذوق تھا۔ عبادت میں رکاوٹ بننے والی نیند کو بھگانے کی خاطر کیسے کیسے عجیب و غریب انداز اختیار کیے جاتے تھے۔ یقیناً ان کی اور ہماری نمازوں میں بڑا فرق ہے۔ بعض صاحب کرام علی مردوان کا قول ہے، انسان نماز میں جس قدر سکون و اطمینان اور لذت و سرور حاصل کرتا ہے، اسی قدر قیامت کے دن وہ پرسکون ہوگا۔ یا اللہ، حقیقی نمازیوں کا صدقہ، ہمیں اپنی پسند کا نمازی بنا لے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی نمازوں کا جذبہ عطا کر، نمازوں کے شیدائیوں کا بھلا کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 41، نماز میں انتقال۔ تابع بزرگ حضرت سیدنا زرارہ بن ابی اوفا رحمت اللہ علیہ نہایت ہی عابد و زاہد اور خوف الہی میں ڈوبے ہوئے عالم با عمل تھے۔ تلاوت قرآن کے وقت وعید و عذاب کی آیات پڑھ کر لرزہ بر اندام، بلکہ کبھی کبھی خوف خدا سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں جیسے ہی آپ نے پارا 29 سورۃ المدثر آیت 8 اور 9، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کرا یعنی سخت دن ہے۔ تلاوت کی تو نماز کی حالت میں ہی آپ پر خوف الہی کا اس قدر غلبہ ہوا کہ لرستے کانپتے ہوئے زمین پر تشریف لائے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 42، نزعہ میں بھی نہ لیٹے۔ تابع بزرگ حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ پاک سے ملنے یعنی انتقال تک اپنے پہلو زمین پر نہ رکھوں گا، یعنی لیٹوں گا نہیں، نوافل وغیرہ میں وقت گزاروں گا، پھر 40 سال سے زیادہ عرصہ اس قسم پر قائم رہے۔ جب آخری وقت آیا اور نزعہ یعنی روح نکلنے کی سختیوں نے زور پکڑا، اس وقت بھی بجائے لیٹنے کے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹی نے عرض کی، ابو جان اگر آپ لیٹ جائیں تو؟ آپ نے فرمایا، اگر میں نے ایسا کر لیا تو اللہ پاک سے مانی ہوئی نظر اور اس سے اٹھائی ہوئی قسم پوری نہ کر سکوں گا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 43، روح نکلنے کی حالت میں جماعت سے نماز. تابعی بزرگ حضرت سیدنا مصعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے شہزادے حضرت سیدنا عامر رحمت اللہ علیہ جاں کنی یعنی روح نکلنے کی تکالیف میں مبتلا تھے کہ مغرب کی اذان شروع ہو گئی. فرمایا، میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے مسجد پہنچاؤ. عرض کی گئی، آپ بیمار ہیں. فرمایا، میں اللہ پاک کے بلاوے کو سنوں اور قبول نہ کروں؟ یعنی اذان سن لینے کے بعد میں جماعت میں شرکت نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. چنانچہ لوگ ہاتھ تھام کر مسجد میں لے آئے اور آپ مغرب کی جماعت میں شامل ہو گئے. ابھی ایک رکعت ہی ادا کر پائے تھے کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، یعنی وفات پا گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ترجمہ کنز الایمان، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا منقول ہے. کہ بعض اوقات آپ رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک دعا کرتے رہتے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز میں جسے موت آئے خوش نصیب ہے وہ، خدا رسول سے فردوس سے قریب ہے وہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ناک کا خون کیسے بند ہوا؟ اے عاشقان رسول، واقعی حقیقی عاشقان نماز کی تو شان ہی نرالی ہے. دنیا سے جاتے جاتے بھی نماز، اور وہ بھی با جماعت، اور وہ بھی مسجد میں. بس یہ انہی کا حصہ تھا جو لے گئے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، انشاءاللہ حقیقی عاشقان نماز کا کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور حاصل ہوگا. آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں. گجر خان ضلع راولپنڈی کے ایک اسلامی بھائی کو دعوت اسلامی میں شامل ہونے سے پہلے نہ نماز آتی تھی اور نہ وضو کا طریقہ. وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھتے تھے. بہرحال وہ مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، لیکن اگر کبھی کوئی اذان دینے والا یا اقامت کہنے والا نہ ہوتا تو یہ گھبرا جاتے کہ کہیں کوئی مجھے اذان یا اقامت کے لیے نہ کہہ دے، لہذا ڈر کر ادھر ادھر ہو جاتے. پھر انہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا. گرمیوں کے موسم میں ان کی نکسیر پھوٹ جاتی اور ناک سے خون نکل آتا، جس سے یہ پریشان تھے. الحمدللہ جب سے انہوں نے امامہ شریف سجایا، اس کے بعد ان کی ناک سے کبھی خون نہیں نکلا. الحمدللہ مدنی قافلوں میں بار بار سفر کرنے کی برکت سے انہیں وضو، غسل اور نماز کے کافی مسائل سیکھنے کا موقع ملا، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی سکھائے. شفائیں ملیں گی، بلائیں ٹلیں گی، یقیناً ہے برکت بھرا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 44، آدھے بدن سے روح نکل جانے کے باوجود حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدی محمد بن عنان رحمت اللہ علیہ شدید بیمار ہونے کے باوجود جماعت نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ جماعت کے لیے گھسٹتے ہوئے تشریف لاتے. میں آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے وقت حاضر تھا. حالت نزعہ میں یعنی روح نکلنے کے دوران بیٹھے بیٹھے امام کے پیچھے اس وقت نیت باندھی جب جسم کے نچلے آدھے حصے سے روح نکل چکی تھی، اور اشاروں سے نماز پڑھی. جب سلام پھیرا تو ہم نے آپ کو لٹا دیا. آپ تسبیح لے کر آہستہ آواز میں کچھ پڑھنے لگے. روح نکلتے وقت جسم کی آخری حرکت یہی تھی کہ ہاتھ تسبیح ہلانے میں مشغول تھے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ ولا کے معنی محبت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 45-46، دو مختصر حکایات۔ اے عاشقان نماز، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین اللہ رب العزت کی محبت میں کس قدر گم تھے کہ موت کی سختیوں میں بھی محبت الہی کی مستی نے ان صاحبان کو نماز با جماعت کے شوق میں مست کیا ہوا تھا، نزعہ میں بھی غفلت ان سے دور رہی۔ آہ ایک ہم ہیں کہ زندگی کے پرسکون لمحات ہوں یا بے ترتیب خیالات، ہر حال میں غفلت مسلط رہتی ہے، کاش غفلت سے جان چھوٹے ورنہ سخت ندامت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب اردو صفحہ 54 پر ہے۔ حکایت، ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔ حکایت، ایک صالح یعنی نیک آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ غفلت کی تعریف، دینی معاملات میں غفلت سے مراد وہ بھول ہے جو انسان پر عقل و احتیاط کی کمی کی وجہ سے طاری ہوتی ہے، یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، اللہ پاک کی قسم مجھے تم پر فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلی قوم پر پھیلائی گئی تھی، پس تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم یعنی آپس میں مقابلہ کرو گے، اور یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو غافل کر دیا۔ مکتبۃ المدینہ کا 26 صفحات کا رسالہ غفلت کا مطالعہ فرما لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مجھے غفلتوں سے بچا یا الہی، مجھے نیکیوں میں لگا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 47، کسی بھی نیکی کے بارے میں یہ مت کہو، اس سے کیا فائدہ۔ حضرت علامہ نجم الدین غزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ایک آدھ نیک عمل کرتا ہو، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اسے اس نیک عمل کی وجہ سے کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور ہوگا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، معلوم ہوا کسی بھی نیکی کو کمتر نہ سمجھا جائے اور ہرگز کسی بے نمازی وغیرہ کو کسی مستحب کام سے نہ روکا جائے۔ مثلاً یہ کہہ دینا کہ تم نماز تو پڑھتے نہیں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کی نیاز کرنے سے کیا فائدہ۔ بے شک نماز فرض ہے، جو نہیں پڑھتا وہ سخت گناہ گار ہے، نماز پڑھنی ہی چاہیے، لیکن جو نہیں پڑھتا اس کو دوسری نیکیوں سے روکنا یہ بھی تو درست نہیں ہو سکتا ہے۔ بزرگوں سے عقیدت کے سبب اور ان کی نیاز کی برکت سے اسے نماز کی بھی توفیق مل جائے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بعض اوقات انسان میں موجود ایک نیک عادت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے تمام اعمال یعنی کاموں کو اچھا کر دیتا ہے۔ نمبر 48، روتے روتے نابینا ہو جانے والی خاتون۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رحلہ عابدہ کے پاس گئے، یہ بکثرت روزے رکھتی تھیں اور خوف خدا سے اتنا روتی کہ ان کی بینائی جاتی رہی، اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتی کہ بالآخر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ رہا، لہذا بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں۔ ہم نے انہیں سلام کیا، پھر اللہ پاک سے عفو یعنی معافی سے نوازنے کا تذکرہ کیا تاکہ ان کا جوش ٹھنڈا کر سکیں۔ انہوں نے یہ بات سن کر ایک چیخ ماری اور فرمایا، مجھے اپنے نفس کی پہچان حاصل ہو گئی ہے جس کے سبب میرا دل زخمی ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، میں چاہتی ہوں کہ کاش اللہ پاک نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور میں کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ یہ فرما کر دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش کہ میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا۔ سلب ایمان یعنی ایمان چھین لیا جانا۔ خوف خدا سے رونے کی فضیلت۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، بزرگ خاتون خوف خدا سے رو رو کر نابینا ہو گئیں۔ یقیناً خوف خدا سے رونا بہت بڑی سعادت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف کے سبب مکھی کے سر برابر بھی آنسو نکل کر اس کے چہرے تک پہنچا تو اللہ پاک اس بندے پر دوزخ کو حرام فرما دیتا ہے۔ فلموں کا اداکار تہجد گزار بن گیا۔ دادو سندھ کے مضافاتی علاقے کے ایک شخص برے کردار کے مالک، بد اخلاق اور شرابی تھے۔ سندھی فلموں میں اداکاری بھی کرتے تھے۔ انہوں نے برے دوست بنا رکھے تھے اور کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر ان کے والد الحمدللہ پرہیزگار اور نمازی بلکہ تہجد گزار تھے۔ دیگر بھائی بھی نماز کے عادی تھے، ایک یہی بری عادتوں کا شکار تھے۔ اگر ان کے والد صاحب کبھی سمجھا بجھا کر نماز کے لیے لے جاتے تو مسجد کے دروازے پر پہنچ کر ہاتھ چھوڑا کر بھاگ جاتے۔ محلے دار بھی ان سے تنگ تھے۔ کبھی رشتے داروں کے گھر جاتے تو ان کے انداز سے صاف محسوس ہو جاتا کہ انہیں ان کا اپنے گھر آنا پسند نہیں۔ 2008 میں محرم الحرام کے مہینے میں ان کے والد صاحب عشاء کی نماز کے لیے انہیں ساتھ لے گئے۔ نماز کے بعد سبز امام والے دو اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کے چھوٹے بھائی اور والد صاحب کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی تو چھوٹے بھائی نے اسلامی بھائیوں کو کہا کہ میرا یہ بھائی آپ کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرے گا۔ انہوں نے بھی جان چھڑانے کے لیے ہاں کہہ دی، مگر گھر آ کر بھائی کو کہنے لگے، آپ چلے جائیں، میں مولویوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میری فلم کی کل شوٹنگ ہے۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو مدنی قافلے میں چلے جاؤ، اور ان کا سامان بھی تیار کروا دیا۔ دوسرے دن وہ گھر پر سوئے ہوئے تھے کہ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی انہیں لینے پہنچ گئے۔ یوں وہ عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مدنی قافلے کے دوران اسلامی بھائیوں کی محبت اور شفقت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، اور جب انہوں نے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مردے کے صدمے پڑھا تو خوف کے مارے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید ہو گئے۔ مدنی قافلوں میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد اور اشراق و چاشت بھی نصیب ہوئی۔ جب مدنی قافلے سے واپسی ہوئی تو انہوں نے رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کی تو ان کے والد صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو فرض نمازوں سے بھی بھاگتا تھا، اب تہجد ادا کر رہا ہے۔ بقیہ گھر والے بھی اس تبدیلی سے بہت خوش ہوئے۔ الحمدللہ انہوں نے سر پر امامہ شریف سجا لیا اور ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجانے کی بھی پکی نیت کر لی۔ یہ تبدیلی دیکھ کر وہ محلے والے جو پہلے ان سے تنگ تھے اب ملنے میں خوشی محسوس کر رہے تھے۔ وہ رشتے دار جن کو ان کا اپنے گھر آنا گوارا نہ تھا اب گلا کر رہے تھے کہ آپ ہمارے گھر ہی نہیں آتے۔ ایک ہی ہفتے بعد انہیں فیضان مدینہ سکھر میں 63 دن کا تربیتی کورس کرنے کی سعادت مل گئی۔ وہاں سے واپسی پر انہیں مدنی قافلہ ذمہ دار بنا دیا گیا۔ مدنی کام کرتے کرتے مدنی انعامات کی ذمہ داری بھی ملی۔ بے شک اعمال بد اور افعال بد کی چھٹے عادتیں قافلے میں چلو، کر سفر آئیں گے تو سدھر جائیں گے، اب نہ سستی کریں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 49، موت کی یاد میں بھوکی رہنے والی خاتون۔ حضرت سیدتنا معاذہ ادوی رحمت اللہ علیہا روزانہ صبح کے وقت فرماتی، شاید یہ وہ دن ہو جس میں مجھے مرنا ہے، پھر شام تک کچھ نہ کھاتی، پھر جب رات ہوتی تو کہتی شاید یہ وہ رات ہو جس میں مجھے مرنا ہے، پھر صبح تک نماز پڑھتی رہتی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلسل موت نزدیک آ رہی ہے، ہائے بربادی، کرم مولا گناہوں کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ موت کی یاد سعادت مندوں کا حصہ ہے، سبحان اللہ، موت کی اس قدر یاد، بے شک یاد موت سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ اللہ کریم پارا 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے،
الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک قول ہے، تم میں سے کون موت کو بکثرت یاد رکھتا ہے، اس کے لیے خوب تیاری کرتا ہے اور شدید خوف رکھتا ہے۔ دو چیزوں نے میرے لیے دنیا کی لذت ختم کر دی ہے، حضرت سیدنا عبد الاعلی تینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دو چیزوں نے میرے لیے دنیا کی لذت ختم کر دی ہے، نمبر 1 موت کی یاد، اور نمبر 2 اللہ پاک کے حضور کھڑے ہونے کے خیال نے۔ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص موت کو صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے وہ آنے والے کل کو اپنی زندگی میں شمار نہیں کرتا، کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے دن کا استقبال کیا یعنی دن پایا مگر دن پورا نہ کر سکے، اور کتنے ہی کل کی تیاری کرنے والے کل کو نہ پا سکے۔ اگر تم موت اور اس کی مسافت یعنی فاصلے پر غور کرو تو ضرور لمبی امیدوں اور ان کے دھوکوں سے نفرت کرو گے۔ رضا الہی کے لیے کم کھانا عبادت ہے، نماز کی عاشقہ کی حکایت میں بھوک کا بھی تذکرہ ہے، بے شک اللہ کی رضا کے لیے کم کھانا عبادت و کار ثواب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے تو اس کا جوف یعنی باطن نور سے معمور کر دیا جاتا ہے۔ بھوک سہنے پیاس سہنے کی خدا توفیق دے، گم تیری یادوں میں رہنے کی صدا توفیق دے۔ نمبر 50، جہنم کی یاد نے نیندیں اڑا دی ہیں۔ حضرت سیدنا طاووس رحمت اللہ علیہ جب بستر پر لیٹتے تو اس طرح کروٹیں بدلتے جیسے ہنڈیا میں دانا اچھلتا ہے، پھر اچھل کر کھڑے ہو جاتے اور بستر کو طے کر کے رکھ دیتے اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے، پھر کہتے دوزخ کی یاد نے عبادت گزاروں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ ہر سوراخ میں ایک سانپ، اے اللہ پاک سے ڈرنے والو، ہائے جہنم کا عذاب، اسے کون سہ سکے گا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہرگز کوئی نہیں سہ سکے گا، اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے، آمین۔ روایت ہے کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 سوراخ ہیں، ہر سوراخ میں ایک سانپ ہے جو دوزخیوں کے چہروں کو ڈستا رہتا ہے۔ درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 51، تمہارا باپ اچانک آنے والے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، جو جس قدر نیک ہوتا ہے وہ اسی قدر خوف خدا والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے ڈرنے والے تابعی بزرگ حضرت سیدنا ربیع بن خسیم رحمت اللہ علیہ سے ان کی بیٹی نے عرض کی، ابو جان، کیا وجہ ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں اور آپ نہیں سوتے؟ ارشاد فرمایا، تمہارا باپ اس عذاب سے ڈرتا ہے جو اچانک رات کو آ جائے، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجنا تو وہاں پر کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 52، شروع کے 20 سال نماز کے متعلق مشقت اٹھائی۔ حضرت سیدنا عمر بن محمد بن ابی رزین رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 20 سال تک نماز کے معاملے میں مشقت اٹھائی، یعنی محنت کی، اور 20 سال تک خوشی سے نماز ادا کی۔ دل لگے یا نہ لگے نیکیاں جاری رکھیے۔ اے عاشقان نماز، اس حکایت سے درس ملا کہ دل لگے نہ لگے نماز پڑھے جائیے، ذکر و درود میں، نیکی کی دعوت کے مدنی کاموں میں، مدنی قافلوں کے اندر سفر کرنے میں، مدنی انعامات پر عمل کرنے، روزانہ غور و فکر کے ذریعے مدنی انعامات نامی رسالہ پر کر کے ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو جمع کروانے میں، سنتوں بھرے اجتماع کی حاضری میں اور عاشقان رسول کی صحبت میں مزہ آئے یا نہ آئے، یہ سب کام جاری رکھیے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دل لگ ہی جائے گا۔ نمبر 53، فالج کے باوجود جماعت سے نماز۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ربیع بن خسیم رحمت اللہ علیہ کو جب فالج ہو گیا تو دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں با جماعت نماز کے لیے تشریف لاتے۔ جب عرض کی جاتی، حضور آپ معذور ہیں، ارشاد فرماتے، لیکن میں مؤذن سے حی علی الصلاح یعنی نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح یعنی بھلائی کی طرف آؤ سنتا ہوں، اور جو اذان سنے اسے چاہیے کہ وہ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہو، چاہے گھسٹتے ہوئے جانا پڑے۔ یا آپ رحمت اللہ علیہ کا جذبہ نماز با جماعت و بلند درجہ تقویٰ تھا۔ البتہ مسئلہ یہی ہے کہ ایسا مریض جس کو جماعت کے لیے جانے میں سخت مشقت کا سامنا ہو، اس کو مسجد کی حاضری معاف ہے۔ نمبر 54، نماز کے ذریعے حاجت روائی۔ ایک شخص کو قاضی سے کوئی حاجت پیش آئی تو اس نے حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ سے مدد چاہی، چنانچہ آپ اس کے ساتھ چل دیے، جس مسجد کے پاس سے بھی گزرتے نماز ادا کرتے، حتیٰ کہ قاضی کے پاس پہنچ گئے، اس وقت مجلس برخاست ہو چکی تھی۔ آپ نے قاضی صاحب سے اس شخص کی حاجت کے متعلق بات کی تو اس کی حاجت پوری کر دی گئی۔ پھر آپ نے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، دوران سفر جو کچھ آپ نے دیکھا وہ آپ پر گرا یعنی بوجھ گزرا ہوگا۔ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں نے جب بھی نماز پڑھی اللہ پاک سے آپ کی حاجت ضرور طلب کی۔ نمبر 55، عیادت کے لیے جاتے تو مریض کے گھر پر پہلے نماز پڑھتے۔ حضرت سیدنا ابن شاؤزب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی ہم حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو مریض کے گھر جا کر آپ پہلے مسجد بیت یعنی نماز کے لیے گھر میں مخصوص کردہ جگہ میں نماز ادا کرتے، پھر مریض کے پاس تشریف لاتے۔ مسجد بیت بنائیے۔ اے عاشقان نماز، اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے کے پاکیزہ دور کے مسلمانوں کے گھروں میں مسجد بیت ہوا کرتی تھی، افسوس اب گھروں میں بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ڈریسنگ روم، اسٹڈی روم، فٹنس روم، ٹی وی لاؤنج اور نہ جانے کیا کیا بنایا جا رہا ہے۔ اگر نہیں بناتے تو مسجد بیت نہیں بناتے۔ بار شریعت میں مسجد بیت کی ترغیب دلاتے ہوئے لکھا ہے، عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کر لے، بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل وغیرہ کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ یاد رہے مسجد بیت کے لیے مکمل کمرہ روم مخصوص کر لینا ضروری نہیں، کسی کمرے میں تھوڑی سی جگہ بھی اگر فکس کر لی تو کافی ہے، اس کی الگ سے تعمیر وغیرہ بھی ضروری نہیں۔ نمبر 56، ہر مسجد میں نماز۔ حضرت سیدنا ابن شوزب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی میں حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ کہیں جاتا تو جس مسجد کے قریب سے بھی گزر ہوتا وہ اس میں نماز ضرور ادا فرماتے۔ نمبر 57، صحابی کی شفقت۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا حمید الطویل رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری کے لیے جاتے تو حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بھی ہمراہ ہوتے، جب بھی کسی مسجد کے قریب سے گزر ہوتا تو آپ اس میں نماز ضرور ادا فرماتے۔ جب ہم حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ دریافت فرماتے، ثابت کہاں ہیں؟ بے شک وہ عبادت میں خوب کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تذکرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حکایت سنی اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، سفر و حضر کے رفیق اور آپ کے خادم خاص حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر تھا۔ صحابہ کرام علی مردوان سارے ہی شان والے ہیں۔ حضرت عبد الرحیم بن زید رحمت اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں، میں 40 ایسے تابعین عظام کو ملا جو سب ہمیں صحابہ کرام سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے تمام صحابہ سے محبت کرے، ان کی مدد کرے اور ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن جنت میں میرے صحابہ کی معیت یعنی ساتھ نصیب فرمائے گا۔ یوں تو سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے لیے تن من دھن یعنی ہر طرح سے حاضر رہتے، مگر چند خوش نصیب صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا شمار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خادموں میں ہوتا ہے۔ اس مقدس فہرست میں ایک نام حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ آئیے ان کا ذکر خیر کر کے اللہ پاک کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آپ کا نام انس ہے، آپ قبیلہ انصار میں خزرج کی ایک شاخ بنی نجار سے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم بنت ملحان ہے۔ ان کی کنیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حمزہ رکھی، اور ان کا مشہور لقب خادم النبی ہے، اور اس لقب پر آپ رضی اللہ عنہ کو بے حد فخر تھا۔ 10 برس کی عمر میں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور 10 سال تک حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرتے رہے۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے خاص طور پر دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، یا اللہ پاک اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تین دعاؤں میں سے دو دعاؤں کی مقبولیت کا جلوہ تو میں نے دیکھ لیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس دعا کی برکت سے میرا مال بہت زیادہ ہے، اور آج میری اولاد اور اولاد کی اولاد 100 سے زائد ہے. نماز اور تلاوت قرآن سے محبت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد کپڑے تبدیل کرتے اور عشاء تک نوافل ادا کرتے رہتے. جب ختم قرآن کی سعادت حاصل کرتے تو اپنے بال بچوں کو جمع کر لیتے اور ان سب کے لیے دعا کرتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ کی گفتگو انتہائی کم الفاظ پر مشتمل ہوا کرتی تھی. وفات شریف. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ مدینہ منورہ سے بصرہ چلے گئے. سن 91 ہجری یا 93 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. بوقت وفات آپ کی عمر شریف 103 برس تھی. بصرہ میں وفات پانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے آخر میں آپ کا انتقال ہوا، اور یہی مزار اقدس بنا. قبر میں تبرک نبوی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے پاس لاٹھی مبارک تھی. آپ نے وصیت کی تھی کہ اس کو بوقت دفن میرے کفن میں رکھ دینا. چنانچہ یہ مبارک لاٹھی آپ کے کفن میں رکھ دی گئی. ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کو جمع کر کے خوشبو میں ملایا کرتی تھی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے حنوت میں اس خوشبو کو ملایا جائے جس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہے. حنوت اس خوشبو کو کہتے ہیں جو کفن اور میت کو لگانے کے لیے تیار کی جاتی ہے، جس میں کافور اور سندل ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 58. یا اللہ قبر میں نماز پڑھنے کا شرف عطا فرما. حضرت سیدنا ابن شوزب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو یوں دعا کرتے سنا، اے اللہ پاک، اگر تو نے مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کا شرف عطا فرمایا ہے تو مجھے بھی عطا فرمانا. نمبر 59. نماز، روزہ اور ذکر کے بغیر زندگی نہیں چاہیے. حضرت سیدنا مبارک بن فضالہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں تابعی بزرگ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے مرض وفات کے دوران ان کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ گھر کی بالائی منزل میں تھے اور مسلسل اپنے شاگردوں کو یاد فرما رہے تھے. جب ہم ان کے پاس حاضر ہوئے تو فرمایا، اے بھائیو، گزشتہ رات میں اس طرح نماز نہیں پڑھ سکا جس طرح پہلے پڑھا کرتا تھا، جس طرح روزے رکھتا تھا اس طرح روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور جس طرح اپنے ہم نشینوں یعنی ساتھیوں کے ساتھ ذکر اللہ کرتا تھا اب اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. پھر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ پاک، اگر تو نے مجھے ان تینوں چیزوں نماز، روزہ اور ذکر سے روکنا ہی ہے تو پھر مجھے لمحہ بھر بھی دنیا میں نہ رہنے دے. یا عرض کی، جس طرح میں نماز پڑھنے، روزے رکھنے اور تیرا ذکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر تو نے مجھے ان سے روکنا ہی ہے تو پھر لمحہ بھر بھی مجھے دنیا میں نہ رہنے دے۔ چنانچہ اسی وقت آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 60، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا شیبان بن جسر رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو میں نے اور حضرت حمید الطویل رحمت اللہ علیہ یا کسی اور شخص نے لحد میں اتارا۔ جب ہم اینٹیں درست کر چکے تو اتفاقاً ایک اینٹ گر گئی۔ اچانک میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھ کر اپنے ساتھی سے پوچھا، کیا تم نے دیکھا؟ تو اس نے کہا، خاموش رہو۔ چنانچہ دفن سے فراغت کے بعد ہم ان کی بیٹی کے پاس آئے اور پوچھا، تمہارے والد محترم کیا عمل کرتے تھے؟ اس نے پوچھا، آپ نے کیا دیکھا؟ ہم نے سارا واقعہ بتایا تو اس نے کہا، میرے والد ماجد 50-50 سال مسلسل شب بیداری کرتے رہے۔ جب سحری کا وقت ہوتا تو یوں دعا کرتے، اے اللہ پاک، اگر تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز ادا کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے تو مجھے بھی عطا فرمانا۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اللہ دے دے ایسی محبت نماز کی، چھڑوا سکے نہ موت بھی الفت نماز کی۔ نمبر 61، قبر شریف سے تلاوت کی آواز۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن سمہ محلبی بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ سحری کے وقت حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس سے گزرتے، ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب بھی ہم ان کی قبر شریف کے قریب سے گزرے، ہمیں تلاوت قرآن کریم کی آواز سنائی دی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تایازاد بھائی کا قتل ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، نشے کی عادت چھڑانے، برائیوں کی خصلتیں مٹانے اور نیکی کی راہ اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم منسلک رہیے۔ مدنی بہار، شاہدرہ لاہور کے اسلامی بھائی پہلے پہل شراب نوشی، چرس کے نشے اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھے۔ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے، بلکہ انہیں کوئی نماز کی دعوت دیتا تو یہ کہہ کر ٹال دیتے، تم چلو میں آتا ہوں، اور دل میں سوچتے کہ اس کو خود نماز پڑھنی ہے تو پڑھے، مجھے جب توفیق ہوگی تو میں پڑھ لوں گا۔ پھر ایک واقعے نے ان کی زندگی میں کڑواہٹ گھول دی، اور وہ یہ کہ ان کے تایازاد بھائی کو کسی نے زمین کے معمولی جھگڑے میں قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد یہ گاؤں میں شفٹ ہو گئے۔ ان کے بڑے بھائی جو ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، غوث پاک کے سلسلے میں مرید تھے، وہ بھی انہیں نیکی کی دعوت دیتے اور نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتے، تو یہ والدہ سے شکایت کرتے کہ بھائی میرے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں، جب مجھے نماز پڑھنی ہوگی پڑھ لوں گا۔ پھر رمضان شریف کا مہینہ تشریف لایا تو ان کے بھائی نے انہیں عاشقان رسول کے ساتھ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کی دعوت دی، تو یہ ان پر برس پڑے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو پیچھے بیوی بچوں کو خرچ کے لیے دے کر جاؤں۔ اسی دن ایک عزیز نے انہیں 10,000 روپے تحفے میں دیے۔ اس غیبی مدد کے بعد انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ یہ جامع مسجد اقصا شیرا والا گیٹ لاہور میں اعتکاف کے لیے پہنچ گئے۔ کچھ دن تو یہ نفسیاتی طور پر نئے ماحول میں پریشان رہے، پھر ان کا دل لگنے لگا، مدنی مذاکرے کی برکتیں ملنے لگیں۔ ایک دن یہ مدنی مذاکرے میں ہونے والی فکر آخرت کی گفتگو پر دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہے تھے کہ نگران شورا نے قبر سے متعلق تھوڑا سا بیان کیا، جسے سن کر کئی اسلامی بھائیوں کی طرح یہ بھی اشک بار ہو گئے۔ ایک دن مدنی مذاکرے میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا یہ مدنی پھول بیان ہوا کہ اگر اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقربا کا قصور ہو گیا ہو تو ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ بات ان کے دل کو لگی، انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، نماز روزے کی پابندی کی نیت کی، اور جب اعتکاف کے بعد گھر پہنچے تو والدہ کی قدم بوسی کی، اپنے تایازاد بھائی کے قاتلوں کے گھر جا کر معافی اور صلح وغیرہ کی، الحمدللہ چہرے پر داڑھی شریف سجا لی اور امامہ شریف بھی سر پر باندھ لیا۔ تو نرمی کو اپنانا، جھگڑے مٹانا، رہے گا صدا خوشنما مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 62، ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن رواد رحمت اللہ علیہ رات کے آغاز یعنی شروع میں اپنے بستر کے پاس آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے، بے شک تو نرم ہے، مگر اللہ کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، بے شک جنت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم سبھی کو اسے پانے کی تمنا کرنی اور اس کی طلب میں خوب عبادت کرنی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت الفردوس میں داخلے کی امید، خوب امید رکھنی چاہیے۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 63، پاؤں مبارک ہر وقت سوجے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ علیہ کے پاؤں مبارک نماز میں طویل قیام کرنے یعنی بہت دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے ہر وقت سوجے رہتے، اگر میں ان کے پیچھے بیٹھتی ہوں تو خدا کی قسم ان پر رحم کھا کر رو پڑتی ہوں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 64، پیارے آقا کے پاؤں مبارک سوج گئے، اللہ والوں کی نمازوں کا جذبہ صد کروڑ مرحبا۔ ہم معمولی سی بیماری میں فرض نمازوں سے جی چرانے لگے اور ان حضرات کے نفلوں کی کثرت کے سبب پاؤں میں سوجن آ جائے، خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نمازوں کی کیفیت اللہ اللہ مکتبۃ المدینہ کی 125 صفحات کی عظیم الشان کتاب شکر کے فضائل صفحہ 51 پر دیا ہوا مضمون الفاظ کی معمولی تبدیلی کے ساتھ عرض ہے۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز میں اتنا طویل قیام فرمایا کہ مبارک قدم سوج گئے۔ عرض کی گئی، آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مرحبا کیا خوب ہے اللہ والوں کی نماز، ان کے صدقے ہم کو بھی دے یا خدا سوزو گداز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 65، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ حضرت سیدنا صلہ بن اشیم رحمت اللہ علیہ ساری رات نماز پڑھتے، جب صبح ہوتی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے، الہی میں جنت کے قابل تو نہیں، مگر تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوزخ سے پناہ مانگنے کی فضیلت۔ اے اللہ سے ڈرنے والے بندو، خدا کی قسم ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی سے جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جہنم سے ہر دم پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند روایات پڑھیے اور جہنم سے خوب خوب پناہ مانگیے۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتا ہے، اللہم اجرہ من النار، یعنی اے اللہ پاک اسے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ جہنم سے تین مرتبہ پناہ مانگنے کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ پاک سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما، اور جو تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتا ہے، اے اللہ پاک اسے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ جہنم سے سات مرتبہ پناہ مانگنے کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ جہنم سے روزانہ سات مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتا ہے، اے رب تیرا بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے۔ شجرہ قادریہ رضویہ صفحہ 26 پر ہے، فجر و عصر کی نماز کے بعد، اللہم اجرنی من النار، یعنی الہی مجھے جہنم سے بچا، سات سات بار پڑھیے۔ فضیلت، پڑھنے والا اس دن یا رات میں مرے تو اللہ پاک اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 66، جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ رات کے وقت قبروں کے پاس آ کر کہا کرتے، اے قبر والو، جب میں تمہیں پکارتا ہوں تو تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر فرماتے، واللہ، یعنی خدا کی قسم، ان کے اور جواب کے درمیان رکاوٹ ہے اور گویا میں بھی انہی جیسا ہوں، پھر فجر کا وقت شروع ہونے تک نماز پڑھتے رہتے۔ یاد موت کے فائدے، سبحان اللہ، خدا کے نیک بندے موت کو کثرت سے یاد کرتے اور اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کیا کرتے۔ بے شک موت کو بکثرت یاد کرنا انتہائی نفع بخش ہے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب شرح الصدور اردو صفحہ 67 پر ہے، بعض بزرگوں نے فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ تین باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے، نمبر 1 توبہ کی جلد توفیق، نمبر 2 دل کی قناعت، اور نمبر 3 عبادت میں چستی۔ اور جس نے موت کو بھلا دیا وہ تین باتوں میں گرفتار کیا جائے گا، نمبر 1 توبہ میں دیر، نمبر 2 ضرورت کے مطابق رزق پر راضی نہ ہونا، اور نمبر 3 عبادت میں سستی۔ مسلسل موت نزدیک آ رہی ہے، ہائے بربادی، کرم مولا گناہوں کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب کو دوزخ پر سے گزرنا ہوگا۔ اے عاشقان نماز، اللہ پاک کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، آہ جہنم پر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم آیت 71 اور 72 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ اسی آیت مقدسہ کے پیش نظر خوف خدا رکھنے والے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم نے فرمایا، ہمارا خوف اس لیے ہے کہ ہمیں دوزخ پر سے گزرنے کا تو یقین ہے مگر نجات میں شک ہے۔ جہنم سے 1000 سال بعد نکلنے والا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حدیث شریف بیان فرمائی جو اس شخص کے بارے میں آئی جو دوزخ سے 1000 سال بعد نکلے گا اور پکارتا ہوگا یا حنان یا منان، یعنی اے بہت رحم فرمانے والے، اے بہت احسان فرمانے والے، اس کے بعد فرمانے لگے کاش وہ شخص میں ہوتا۔ 1000 سال بعد جہنم سے نکلنے والا وہ شخص کاش میں ہوتا۔ یہ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے شاید اس لیے فرمایا کہ اس کا خاتمہ یقیناً ایمان پر ہوا ہوگا، ورنہ جو کفر پر مرے گا وہ تو کروڑوں اربوں سال کے بعد بھی، مطلب یہ کہ کبھی بھی جہنم سے باہر نہ نکل سکے گا۔ ہم جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ مجھے نارے دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ نہ تو وہاں پر کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 67، ستون کہاں گیا؟ منقول ہے حضرت سیدنا ربی بن خسیم رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ کے پڑوسی کی بچی نے اپنے والد سے پوچھا، ابو جان ہمارے پڑوسی کے گھر میں جو ستون تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے فرمایا وہ کوئی ستون نہیں بلکہ ہمارا نیک پڑوسی تھا جو رات کے شروع سے آخر تک عبادت میں کھڑا رہتا تھا۔ بچی نے اندھیرے کی وجہ سے حضرت کو ستون سمجھا کیونکہ وہ صرف رات کے وقت اپنے مکان کی چھت پر جاتی تھی اور اپنے پڑوس کے مکان میں حضرت کو نماز میں کھڑا پاتی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 68، خوشی مناؤں یا غم۔ حضرت سیدتنا حبیبہ عدویہ رحمت اللہ علیہا کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز ادا فرما لیتی تو اپنی چھت پر کھڑی ہو جاتی اور اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر عرض کرتی، اللہ پاک تارے چھپ گئے اور لوگوں کی آنکھیں سو گئیں، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور ہر محب یعنی محبت کرنے والا اپنے محبوب یعنی پیارے کے ساتھ خلوت یعنی تنہائی میں چلا گیا، جبکہ میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں۔ پھر آپ نماز میں مشغول ہو جاتی، جب فجر طلوع ہو جاتی تو عرض کرتی ہے رب کریم رات گزر گئی اور دن روشن ہو گیا، مگر میں نہیں جانتی تو نے میری یہ رات قبول فرمائی تاکہ میں خوشی مناؤں، یا اس رات کو اپنی بارگاہ سے رد کر دیا تاکہ میں سوگ یعنی غم مناؤں۔ مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک تو مجھے زندہ رکھے گا میرا یہی معمول رہے گا، اگر تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا پھر بھی میرے دل میں تیرے جود و کرم کی امید باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاجزی کے فضائل۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کی نیک بندی کی عبادت و عاجزی صد کروڑ مرحبا۔ اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی عبادت پر کی جانے والی عاجزی خود ایک عظیم عبادت ہے۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل العبادت التواضع، یعنی افضل عبادت تواضع یعنی عاجزی ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع کے طور پر چھوڑ دے، اللہ پاک اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ نمبر 3، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معاف کرنے سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، لہذا تم معاف کیا کرو اللہ پاک تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اور عاجزی بندے کو بلند کرتی ہے، لہذا تم عاجزی کیا کرو، اللہ پاک تمہیں بلندی عطا فرمائے گا، اور صدقہ یعنی خیرات کرنا مال میں اضافہ کرتا ہے، لہذا تم صدقہ کیا کرو، اللہ پاک تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ حکایت مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا یونس بن عبید، حضرت سیدنا ایوب سختیانی اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہم باہر نکلے اور عاجزی کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان کو دیکھو اسے اپنے سے افضل گمان کرو۔ نہ کروں کبھی تکبر بنو عاجزی کا پیکر، پے مصطفیٰ کرم کر اے خدائے رب اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 69، 40,000 رکعتیں۔ حضرت سیدنا ابو احمد مغازلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بغداد شریف میں ایک شخص نے 40,000 درہم فقراء میں بانٹے، یہ دیکھ کر حضرت سیدنا سمنون بن حمزہ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو احمد، آپ دیکھتے نہیں اس شخص نے اتنے درہم خرچ کیے اور کس قدر نیک عمل کیا، اور ہم اپنے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، لہذا ہم ایسی جگہ چلیں جہاں ہم اس شخص کی طرف سے خرچ کیے جانے والے ہر درہم کے بدلے ایک رکعت پڑھ سکیں۔ چنانچہ ہم مدائن گئے اور وہاں ہم نے 40,000 رکعتیں پڑھیں۔ روپے بانٹنے والا افضل یا ذکر کرنے والا؟ سبحان اللہ، مقابلہ ہو تو ایسا، اور بے شک درہم تقسیم کیے جانے کے مقابلے میں ایک رکعت کا پڑھا جانا افضل ترین عمل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر ایک شخص کی جھولی درہموں سے بھری ہوئی ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ پاک کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا۔ میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہو سارے نوافل ادایا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 70، رونے دھونے والا خاندان۔ حضرت سیدنا قاسم بن راشد شیبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زمعہ رحمت اللہ علیہ نے ہمارے ہاں قیام فرمایا، آپ کی بیٹیاں اور ان کی امی بھی ہمراہ تھی، آپ رات دیر تک نماز پڑھتے رہے، جب سحری کا وقت ہوا تو بلند آواز سے پکارنے لگے، اے رات میں آرام کرنے والے مسافروں، کیا ساری رات سوتے رہو گے، اٹھ کر سفر نہیں کرو گے؟ تو وہ لوگ جلدی سے اٹھ گئے۔ اب کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی اور کہیں سے دعا مانگنے کی، ایک جانب سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنائی دینے لگی تو دوسری جانب سے وضو کرنے کی، پھر جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے بلند آواز سے پکارا، رات کا اکثر حصہ سفر میں گزارنے والے شخص کی صبح کے وقت لوگ تعریف کرتے ہیں۔ یہ ایک کہاوت ہے جو اچھے انجام کی غرض سے عبادت میں تکلیف برداشت کرنے اور صبر کی ترغیب میں بیان کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 71، ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا۔ اے عاشقان رسول، کس قدر پرسوز حکایت ہے، کیسا عبادت گزار خاندان تھا، اللہ کریم ہمیں بھی بال بچوں سمیت راتوں میں عبادت و گریہ و زاری یعنی رونے دھونے کی سعادت عنایت فرمائے، آمین۔ یہ تو رات میں نوافل پڑھنے والوں کا تذکرہ تھا، اب ایسے گھرانے کی حکایت پیش کی جاتی ہے جس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام کے گھر والوں میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز میں مشغول رہتا۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے۔ الفاظ معانی: شاد یعنی خوش، خلد یعنی جنت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 72، 400 رکعتیں۔ حضرت سیدنا شرحبیل بن مسلم رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ دو شخص حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ حضرت مسجد میں ہیں، چنانچہ دونوں مسجد میں آئے تو حضرت کو نماز میں مشغول پا کر فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ دونوں نے حضرت کی رکعتیں گننی شروع کی، ایک نے 300 تک گنتی کی جبکہ دوسرے نے 400 رکعتیں شمار یعنی کاؤنٹ کی، یعنی 400 تک گنتے رہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 73، 13 جگہوں سے بندے ہوئے بزرگ۔ سبحان اللہ، عاشقان نماز کی بھی کیا شان ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی اردو ترجمے والی مکاشفۃ القلوب صفحہ 84 پر ہے، حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے اپنے جسم کو ٹخنوں سے گھٹنوں تک 13 جگہوں سے بیڑیوں یعنی فٹرز میں جکڑ رکھا تھا، اور اسی حالت میں وہ دن رات میں 1000 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ نمبر 74، دکان پر 400 رکعتیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بازار میں جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے۔ حضرت حبشی بن داود رحمت اللہ علیہ نے 40 عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نیکی کی دعوت کے بہت پیارے مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے، جب بے وضو ہو جائے تو فوراً وضو کر کے، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل ادا کرے، جب بھی بیٹھے قبلہ رو بیٹھے، دل کی خوب توجہ کے ساتھ یہ تصور کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مواجہ شریف میں یعنی چہرہ انور کے سامنے بیٹھا ہے۔ اپنے ہر کام میں صبر و برداشت کو لازم رکھے، دکھ برداشت کر لے مگر برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، گناہوں سے توبہ کرتا رہے، تکبر و ریا کے قریب بھی نہ جائے کیونکہ تکبر شیطان کی صفت ہے۔ اپنے آپ کو حقارت سے اور نیک لوگوں کو احترام سے دیکھے کیونکہ جو شخص نیک لوگوں کے احترام کو نہیں جانتا، اللہ پاک اسے ان کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے، اور جو شخص عبادت کی عزت و عظمت کو نہیں جانتا، اللہ پاک اس کے دل سے عبادت کی شیرنی یعنی مٹھاس نکال دیتا ہے۔ خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 75، پنڈلی پر چابک مارتے۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابی عاتکہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ نے اپنی مسجد میں ایک چابک لٹکا رکھا تھا، اور فرماتے چوپائیوں یعنی 4 ٹانگوں والے جانوروں سے زیادہ اس چابک کا حقدار تو میں خود ہوں۔ جب عبادت میں کچھ سستی محسوس کرتے تو اپنی پنڈلی یعنی کلف پر ایک یا دو چابک مارتے اور فرماتے، اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت یا جہنم دیکھ لوں تب بھی اپنے عمل میں کچھ اضافہ نہ کر سکوں گا، کیونکہ آپ عبادت میں اتنا زیادہ وقت خرچ کرتے تھے کہ اب وقت بڑھانے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 76، حیرت انگیز معاملات۔ حضرت سیدنا حافظ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ اپنے اوقات بیکار ضائع نہیں فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے اور بسا اوقات کچھ حدیثیں بھی پڑھاتے، پھر اٹھ کر وضو فرماتے اور ظہر سے پہلے تک 300 رکعتیں ادا فرماتے، جن میں سورہ فاتحہ کے بعد معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، پھر کچھ دیر آرام کر کے ظہر کی نماز کے بعد سے مغرب تک اپنی یاد شدہ چیزوں یعنی احادیث و مسائل کی منہ زبانی دہرائی یا تحریر میں مشغول رہتے، پھر اگر روزہ ہوتا تو افطار کرتے، ورنہ مغرب سے عشاء تک نماز نفل پڑھتے رہتے، عشاء کے بعد آدھی رات یا اس سے کچھ زائد حصہ آرام فرماتے، پھر اس طرح اٹھ جاتے گویا کوئی انسان آپ کو جگا دیتا ہو، کچھ دیر درود شریف پڑھتے، پھر وضو کر کے فجر سے کچھ دیر پہلے تک نماز نوافل پڑھتے رہتے، بسا اوقات ایک رات میں 7 سے 8 مرتبہ وضو کرتے، اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرماتے کہ مجھے نماز میں اسی وقت لطف آتا ہے جب میرے اعضا تر ہوتے ہیں، پھر کچھ دیر فجر تک سو جاتے۔ یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل جنت کا بھی افسوس۔ اے عاشقان رسول، واقعی زندگی بے حد مختصر ہے، اس بات کا صحیح معنوں میں احساس رکھنے والے ایک سانس بھی فالتو گزارنا پسند نہیں کرتے، بس ثواب پر ثواب کماتے چلے جاتے ہیں، اللہ پاک کی یاد اور اس کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، آدمی کی جو گھڑی ایسی گزرے جس میں وہ اللہ پاک کا ذکر نہ کر پائے تو قیامت کے دن اسے اس گھڑی پر افسوس ہوگا۔ نمبر 2، اہل جنت کو اس گھڑی کے سوا کسی شے پر افسوس نہ ہوگا جس میں وہ اللہ پاک کا ذکر نہ کر سکے تھے۔ شرح حدیث۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے اہل جنت کے تحت لکھتے ہیں، جنتیوں کا یہ افسوس قیامت کے دن جنت میں داخلے سے پہلے ہوگا، کیونکہ جنت میں ندامت و افسوس نہ ہوگا۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 77، 2 رکعت میں پوری رات گزار دی۔ حضرت شیخ بہاءالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ایک رات اپنے دوستوں سے فرمایا، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات 2 رکعت میں مکمل کرے اور 1 رکعت میں کامل قرآن شریف پڑھے؟ حاضرین میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ شیخ بہاءالدین زکریا رحمت اللہ علیہ خود کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں پورا قرآن پاک اور 4 پارے مزید تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور نماز مکمل کر لی۔ نمبر 78، اعلی حضرت کی بچپن سے نماز کی پابندی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بچپن ہی سے با جماعت نماز کی ادائیگی کو اپنا لیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے برادر زادے یعنی بھتیجے مولانا حسنین رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان یعنی اعلی حضرت کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ یعنی سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سمجھدار ہوتے ہی نماز با جماعت کے سخت پابند رہے، گویا قبل بلوغ یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ اصحاب ترتیب میں شامل ہو چکے تھے اور وقت وفات تک صاحب ترتیب ہی رہے۔ صاحب ترتیب یعنی وہ شخص جس کی بلوغت یعنی بالغ ہونے کے بعد سے لگاتار 5 فرض نمازوں سے زائد کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اس سلسلے کی مزید تفصیل جاننے کے لیے بحر شریعت جلد اول صفحہ 703-706 مسئلہ نمبر 18-34 کا مطالعہ فرمائیے۔ نمبر 79، اعلی حضرت اور نماز با جماعت۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کا انگوٹھا پک گیا، ان کے خاص جراح یعنی سرجن نے اس انگوٹھے کا آپریشن کیا، پٹی یعنی بینڈیج باندھنے کے بعد انہوں نے عرض کی، حضور اگر حرکت نہ کریں گے تو یہ زخم 10-12 روز میں ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ زیادہ وقت لگے گا۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی ترک کر دی جائے۔ جب ظہر کا وقت آیا تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا، کھڑے نہ ہو سکتے تھے تو بیٹھ کر باہر دروازے تک آ گئے، لوگوں نے کرسی پر بٹھا کر مسجد میں پہنچا دیا، اور اسی وقت اہل محلہ اور خاندان والوں نے یہ طے کیا کہ ہر اذان کے بعد ہم سب میں سے 4 مضبوط آدمی کرسی لے کر حاضر ہو جایا کریں گے، اور پلنگ سے ہی کرسی پر بٹھا کر مسجد کی محراب کے قریب بٹھا دیا کریں گے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک بڑی پابندی سے چلتا رہا۔ جب زخم اچھا ہو گیا اور آپ خود چلنے کے قابل ہو گئے تو یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اعلی حضرت کی نماز تو نماز ہے، آپ کی جماعت کا ترک بھی بلا عذر شرعی شاید کسی صاحب کو یاد نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ الہی نمازوں کا پابند کر دے، میرا دل جماعت کی الفت سے بھر دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 80، نماز کے لیے قافلہ چھوڑا تو غیبی مدد۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ 52 برس کی عمر میں جب دوسری بار سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، مناسک حج ادا کرنے کے بعد آپ ایسے بیمار ہوئے کہ 2 ماہ سے زیادہ صاحب فراش یعنی بیڈ ریڈن رہے۔ جب کچھ صحت یاب ہوئے تو زیارت روضہ انور کے لیے کمر بستہ ہوئے، اور جدہ شریف سے ہوتے ہوئے کشتی کے ذریعے 3 دن کے بعد رابق کے مقام پر پہنچے، اور وہاں سے مدینۃ الرسول کے لیے اونٹ کی سواری کی۔ اسی راستے میں جب بیر شیخ پہنچے تو منزل قریب تھی، لیکن فجر کا وقت تھوڑا رہ گیا تھا۔ اونٹ والوں نے منزل ہی پر اونٹ روکنے کی ٹھانی، لیکن اس وقت تک نماز فجر کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ تھا۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ یہ صورت حال دیکھ کر اپنے رفقاء یعنی ساتھیوں کے ساتھ وہیں ٹھہر گئے، اور قافلہ چلا گیا۔ آپ کے پاس کرمچ یعنی مخصوص ٹاٹ کا بنا ہوا ڈول تھا، مگر رسی موجود نہیں تھی اور کنواں بھی گہرا تھا، لہذا امامے سے ڈول باندھ کر پانی نکالا اور وضو کر کے وقت کے اندر نماز ادا فرمائی۔ مگر اب یہ فکر لاحق ہوئی کہ طویل عرصہ بیمار رہنے کی وجہ سے کمزوری بہت ہو گئی ہے، اتنے میل پیدل کیسے چلیں گے۔ منہ پھیر کر دیکھا تو ایک اجنبی جمال یعنی انجان اونٹ والا اپنا اونٹ لیے انتظار میں کھڑا ہے۔ آپ حمد الہی بجا لا کر اس پر سوار ہو گئے۔ سواریاں اور نماز، ماشاء اللہ، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ذوق نماز صد کروڑ مرحبا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سفر کے اندر بھی نماز کا اچھی طرح خیال رکھیں۔ پہلے پہل تو بس یا ٹرین یا ہوائی جہاز میں سیٹ بک کراتے وقت یہ دھیان رکھیے کہ سفر کے دوران نماز کا وقت نہ آئے۔ اگر ایسی سواری نہ مل سکے اور معلوم ہو کہ ہوائی جہاز یا ٹرین میں نماز پڑھنی ہوگی تو حتی الامکان باوضو رہیے، ورنہ وضو کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات شہر کے اندر بھی بس وغیرہ کے سفر میں نمازوں کے حوالے سے آزمائش ہو جاتی ہے۔ اول تو نماز کا وقت تنگ ہوتا ہو تو اس وقت سفر ہی نہ فرمائیں، ورنہ راستے میں اتر جائیے اور نماز پڑھ کر دوسری بس میں سفر فرما لیجئے۔ اسی طرح رکشہ، ٹیکسی اور کرائے کی دیگر سواریوں میں بھی احتیاط کیجئے۔ نمازوں میں محتاط ہم کو بنا دے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ خدا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 81، نماز کی حالت میں خدمت۔ ایک روز اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، حاجی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ نماز میں نہیں تھے، اعلی حضرت رحکی بحالت نماز مکسرانی کرنے یعنی مکھیاں اڑانے لگے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا، نماز کی حالت میں کوئی خدمت نہ کرنا چاہیے، وہ حالت عبدیت یعنی بندگی کی حالت ہے، نہ کہ مخدومیت یعنی خدمت لینے کی۔ نمبر 82، پیر مہر علی شاہ صاحب کی کار الٹ گئی۔ ایک مرتبہ شاہراہ اعظم پر سنگ جانی کی طرف سے گلڑا شریف واپس آتے ہوئے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوران سفر فرمایا کہ نماز مغرب کا وقت قریب ہے، کسی مناسب مقام پر کار کو روک لیں تاکہ نماز ادا کی جائے۔ ایک صاحب نے عرض کی کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، نماز کے وقت تک گولڑا شریف کے موڑ پر واقع خانقاہ تک پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ سفر جاری رکھا گیا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جھنگی سیداں کے قریب اچانک کار سڑک سے اتر کر الٹ گئی۔ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ اور بابو جی تو باہر گرے، مگر مولانا محبوب عالم ہزاروی اور ڈرائیور کار کے نیچے آ گئے۔ جب ان کو باہر نکال لیا گیا تو حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تکلیف و آزمائش نماز مغرب میں تاخیر کا خوف نہ کرنے پر غیرت الہی کے باعث پیش آئی، انشاءاللہ سود مند یعنی مفید ثابت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت سے درس ملا کہ نماز کی فکر کرنی چاہیے، وقت سے پہلے ہی اس کا اہتمام مناسب ہوتا ہے۔ بس، ٹرین یا ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے بھی تو ضرورتاً روانگی سے کافی دیر پہلے سے سفر کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ فکر نماز مجھ کو عطا کر دے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ پیارے رسول کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 83، کنویں میں گرتے گرتے بچے۔ بارِ شریعت کے مصنف حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ اس پر بہت سختی سے پابند تھے کہ مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت نماز پڑھیں، بلکہ اگر کسی وجہ سے مؤذن صاحب وقت مقررہ پر نہ پہنچتے تو خود اذان دیتے۔ قدیم دولت خانے یعنی پرانے مکان سے مسجد بالکل قریب تھی، وہاں تو کوئی دقت یعنی مشکل نہیں تھی، لیکن جب نئے دولت خانے یعنی نئے مکان قادری منزل میں رہائش پذیر ہوئے تو آس پاس میں دو مسجدیں تھیں، ایک بازار کی مسجد، دوسری بڑے بھائی کے مکان کے پاس تھی جو نوا کی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دونوں مسجدیں فاصلے پر تھیں۔ اس وقت بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی، بازار والی مسجد نسبتاً یعنی اس کے مقابلے میں قریب تھی، مگر راستے میں بے تکی نالیاں تھیں، اس لیے نوا کی مسجد نماز پڑھنے آتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح کی نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کنواں تھا، ابھی کچھ اندھیرا تھا اور راستہ بھی ناہموار تھا، بے خیالی میں کنویں پر چڑھ گئے۔ قریب تھا کہ کنویں کے غار یعنی منہ میں قدم رکھ دیتے، اتنے میں ایک عورت آ گئی اور زور سے چلائی، ارے مولوی صاحب کنواں ہے، رک جاؤ ورنہ گر پڑیو۔ یہ سن کر حضرت نے قدم روک لیا اور پھر کنویں سے اتر کر مسجد گئے، اس کے باوجود مسجد کی حاضری نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر نمازوں کا جذبہ الہی، گناہوں کی میرے مٹا دے سیاہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 84، مفتی احمد یار خان عاشق نماز تھے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کا نماز سے محبت کا عالم یہ تھا کہ عرصہ دراز تک تکبیر اولی بھی فوت ہوتے ہوئے نہ دیکھی گئی، خاموشی سے اذان سننے کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ بوقت اذان گھر میں سناٹا ہو جاتا۔ نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو مسجد میں ساتھ لے جانا آپ کے معمولات یعنی روٹین میں شامل تھا۔ نمبر 85، دل کی بیماری دور ہو گئی، جگر گوشائے صدر الشریعہ۔ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اپنے ایک بیان میں فرمایا، ایک مرتبہ مجھے کچھ ہارٹ یعنی دل کی بیماری ہو گئی، میں اپنے استاذ العلماء حافظ ملت حضرت علامہ حافظ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بہت ہی خستہ حال۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب دو چار ہاتھ کے فاصلے پر میری قبر ہے۔ میں نے عرض کیا، حضور اس جوانی ہی میں میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، ذرا دعا فرما دیں۔ تو انہوں نے کچھ دم فرمایا اور فرمایا کہ ایک کام کیجئے، ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اپنا دایاں یعنی سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 بار پارا 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا یہ حصہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ کنز الایمان، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، پڑھ لیا کریں۔ میں نے 2-4 روز پڑھا، مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی نئی زندگی میں ہوں۔ 1 مہینے تک اس کا عمل جاری رکھا اور اس بیچ میں آج تک تقریباً 38 سال ہو گئے، مگر اب تک مجھے کبھی گھبراہٹ کی بھی بیماری نہیں ہوئی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن عظیم یہ صرف نسخہ امراض روحانی ہی نہیں ہے، یہ امراض جسمانی کا بھی نسخہ ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی، حضرت اس کی اجازت سب کو عطا فرما دیجئے۔ فرمایا، ہاں، مجھے جیسے میرے استاد نے اجازت عطا کی، میں اپنے تمام احباب اہل سنت کو اس کی اجازت دیتا ہوں کہ جس کو یہ ضرورت ہو وہ اس عمل کو پڑھے، اور کسی اور کو ضرورت پڑے اس کو بھی آپ تلقین کرے۔ کہیں کہیں الفاظ کی تھوڑی سی ترمیم کی گئی ہے۔ نمبر 86، سانپ کا ڈر۔ حافظ ملت حضرت علامہ مولانا حافظ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے میلاد شریف کے ایک جلسے میں نماز کی اہمیت اور فرضیت کا بیان کرتے ہوئے فجر کے وقت نیند سے آنکھ نہ کھلنے کے عمومی عذر یعنی عوامی مجبوری کے کمزور بیان کو پیش کر کے فرمایا، بتاؤ ایک انسان جو کئی راتوں کا جگا ہو، تھکا ہارا ہو، کسی اچھے کمرے میں اس کے لیے اچھے سے اچھا آرام دہ بستر لگا دو اور ہر طرح کے آرام کا سامان مہیا کر دو، اب اس تھکے ہارے انسان سے اس کمرے میں سونے کے لیے کہہ دو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے، تو بتاؤ اس تھکے ماندے اور کئی راتوں کے جگے ہوئے انسان کو اس آرام دہ کمرے میں نیند آئے گی؟ مجمع میں سے کسی نے کہا، نہیں۔ تو فرمایا، کیوں نیند نہیں آئے گی؟ اسی لیے کہ اس انسان کے دل میں سانپ کا ڈر سما گیا، سانپ کا خوف پیدا ہو گیا، تو اب اس کی نیند غائب ہو گئی۔ جب سانپ کے خوف سے نیند اڑ سکتی ہے تو خدا کا خوف دل میں ہو اور نماز کے وقت نیند آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے عاشقان رسول، واقعی اگر کوئی کام کرنے کا ذہن بن جائے تو راستے بہت، اور اگر کسی کام کو جی نہ چاہے تو بہانے بہت۔ بس یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ اگر آپ نمازی بننا چاہتے ہیں، بالخصوص فجر کی پابندی چاہتے ہیں، تو الارم لگایا جا سکتا ہے، کسی اسلامی بھائی سے کہا جا سکتا ہے جو آپ کو فجر کی جماعت کے لیے صدائے مدینہ یا گھر کی بیل یا موبائل فون کی بیل کے ذریعے اٹھا دے۔ نماز پڑھنے کی توفیق ہو عطا یا رب، میری نماز کبھی بھی نہ ہو قضا یا رب۔ ماہ رمضان مبارک کے اعتکاف نے زندگی بدل دی، نمازوں کی عادت پکی بنانے، گناہوں سے پیچھا چھڑانے اور اپنی سیرت کو سنتوں سے جگمگانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے۔ مدنی بہار اورنگی ٹاؤن کراچی کے رہائشی نوجوان اسلامی بھائی پہلے پہل ماڈرن اور برے دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے والے تھے، نماز بالکل نہیں پڑھتے تھے۔ جب کبھی ان کی والدہ سمجھاتی کہ بیٹا نماز پڑھا کرو تو یہ ٹالم ٹول کر دیا کرتے۔ ان کی خوش نصیبی کہ انہیں ماہ رمضان مبارک کے اعتکاف میں اور وہ بھی فیضان مدینہ کراچی میں بیٹھنے کا شوق پیدا ہوا۔ حالانکہ انہوں نے پہلے کبھی 10 دن کا سنت اعتکاف بھی نہیں کیا تھا۔ ان کے بقول، میری نیت یہ تھی کہ تبدیل شدہ ماحول میں بیٹھنے سے تھوڑی بہت تفریح بھی ہو جائے گی۔ جو ہی انہوں نے گھر میں کہا کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا تو سب گھر والے خوش ہو گئے، خود ان کو فارم وغیرہ لا کر دیا اور فیضان مدینہ میں جمع کروا دیا۔ جب یہ عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تو وہاں ان کی سوچ ہی بدل گئی۔ وہ تفریح کی نیت سے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے مدنی حلقوں میں شریک ہو کر شرعی احکامات سیکھے، بیانات سنے، مدنی مذاکروں میں شامل ہوئے تو دل پر چوٹ لگنا شروع ہوئی۔ ایک دن یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور نیت کر لی کہ اب ان کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پھر پچھلی نمازوں کا حساب لگا کر ان کو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک ان کو اور ہم کو دعوت اسلامی سے وابستہ رہ کر سنت و بھری زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ صحبت بد میں رہنے کی عادت چھوٹے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ خصلت جرم و عصیاں تمہاری مٹے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے بزرگان دین حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور 30 یا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ ان کی تعداد تابعین عظام میں 40 ہیں، ان میں سے چند 19 کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ مدینہ شریف سے حضرت سیدنا سعید بن مسیب اور حضرت سیدنا صفوان بن سلیم، مکہ شریف سے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور حضرت سیدنا وہیب بن ورد، یمن سے حضرت سیدنا طاووس بن کیسان اور حضرت سیدنا وہب بن منبہ، کوفے سے حضرت سیدنا ربی بن خسیم اور حضرت سیدنا حکم بن عیینہ، شام سے حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی اور حضرت سیدنا علی بن بکار، عباد سے حضرت سیدنا ابو عبداللہ خواص اور حضرت سیدنا ابو عاصم، ایران سے حضرت سیدنا حبیب ابو محمد اور حضرت سیدنا ابو جابر سلمانی، بصرہ سے حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا سلیمان تیمی، حضرت سیدنا یزید رقاشی، حضرت سیدنا حبیب بن ابو ثابت اور حضرت سیدنا یحییٰ بکا رحمت اللہ علیہم، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ 14 سالہ نشے کی عادت سے جان چھوٹ گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جھگڑے کی عادتیں مٹانے، نشے کی عادتیں چھڑانے اور خود کو نماز کا پابند بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے۔ آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ راولپنڈی کے قریب واقع گاؤں مال خبالہ کے اسلامی بھائی 14 سال سے نشے کے عادی تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور گاؤں والوں سے بھی جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کے بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کی کہ کسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں اور گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی راہ پر چلنا شروع کر دیں۔ پھر ایک دن اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا کہ انہیں 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت مل گئی، جس کی برکت سے انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر 63 دن کا مدنی تربیتی کورس بھی کیا، جہاں انہیں وضو، غسل، نماز کے ساتھ ساتھ بہت سی سنتیں سیکھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ ان کی نشے کی پرانی عادت بھی چھوٹ گئی، چہرے پر داڑھی شریف و سر پر امامہ سجانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ ان کے گاؤں والوں سے جھگڑے عمرے بھی ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ 25 سالہ زندگی میں ایسا سکون کبھی نہیں ملا جیسا مدنی ماحول میں ملا، جب تک زندہ رہوں گا دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اچھی صحبت ملے، خوب برکت ملے، چل پڑو چل پڑے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔